مسائل خمس کو بیان کرنے سے پہلے، یعنی آج کے جو مسائل ہیں، یہ کچھ سوالات میرے پاس تحریری صورت میں اس سے ریلیٹڈ آئے ہیں، اگرچہ سوالات کا سیشن تو آخر میں ہے، لیکن پھر بھی میں اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ سوالات بہت مختصر ہیں، ایک ایک دو دو لفظ میں اس کا جواب آ سکتا ہے، تو ابھی دے دیا جائے تاکہ اگر آخر میں وقت نہ بچے تو جنہوں نے اتنی زحمت سے یہ پرچہ لکھا ہے ان کی یہ محنت ضائع نہ ہو۔ سوال کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ سوالات کسی خاتون کی جانب سے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت گھر کا خرچ نہیں چلاتی اور اس لیے اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تو کیا اس پر خمس واجب ہے کہ نہیں؟ نماز کے علاوہ فروع دین میں باقی جتنی عبادتیں، یہ وہ عبادتیں ہیں کہ ہر ایک پہ واجب نہیں، جس پر واجب ہیں تو بہت ہی اہمیت کے ساتھ، اور جس پہ واجب نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے سے منع کیا گیا۔ نماز وہ واحد عبادت ہے کہ ہر اس انسان پہ واجب ہے کہ جو زندہ ہو اور عقل رکھتا ہو۔ باقی روزہ ہے، بیمار کے ساقط ہے، اور اگر کوئی زیادہ ہی بیمار ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ حج ہے، استطاعت نہیں ہے تو وہ حج واجب نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی بھیک بھیک مانگ کے یا زحمت اٹھا کے یا فاقے کر کے حج پہ چلا بھی جائے تو وہ حج واجب حج نہیں مانا جاتا۔ یہی مسئلہ خمس، فطرے اور زکات کا ہے کہ یہ تینوں مالی عبادات جس کے پاس اتنا مال ہو اس کے اوپر واجب ہیں، جس کے پاس کوئی مال نہیں تو اس کے اوپر نہ خمس واجب ہے، نہ زکات واجب ہے، نہ فطرہ واجب ہے۔ چاہے زکات اور خمس اور فطرے کی روایتیں بہت ہی زیادہ سخت محسوس ہوتی ہوں سنتے وقت، مگر وہ سخت روایتیں اس کے لیے ہیں جس کے پاس کوئی مال موجود ہو۔ تو جس عورت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو اس پر کوئی خمس واجب نہیں ہے۔ خمس کے حوالے سے یہ بات تو بار بار بیان کی گئی اور ہر آدمی جانتا ہے کہ پیسے سے مطلب یہ ہے کہ ایسا پیسہ جو 12 مہینے تک ٹھہر جائے، ہفتے، دو ہفتے، مہینے، دو مہینے، 4 مہینے جو پیسہ جیب میں رہا تو اس کا خمس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو سوال میں اگرچہ یہ تھا کہ کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیسہ بھی ہے اور سال بھر سے پہلے پہلے استعمال ہو جاتا ہے تو اس عورت پہ کوئی خمس نہیں۔ یہی مسئلہ اس مرد کا ہے جو فرض کیجئے کہ بے روزگار ہے یا ضعیف ریٹائرڈ قسم کے لوگ، کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو خمس بھی نہیں۔ سوال نمبر دو، وہی عورت اپنے شوہر سے اپنے لیے کوئی خاص خرچہ بھی نہیں لیتی جو کہ وہ اپنے شوہر سے لے تو سکتی، تو کیا پھر بھی اس پہ خمس واجب نہیں؟ اس میں خمس میں پیسے آ سکتے ہیں اور ہم خود نہیں لے رہے، اس سے مسئلے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ پیسے دیے شوہر نے یا اس نے شوہر سے مانگے اور پھر ایک سال اس کے پاس رہے تو خمس واجب، لے سکتی ہو اور نہیں لے، اور پیسہ شوہر ہی کا ہے۔ یہ والا جو سوال ہے نا، اس کے دو حصے ہیں اتفاق سے، اس کا دوسرا حصہ آج ہمارے مسائل میں آنے والا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پیسہ شوہر کا ہے، اس عورت کو یہ حق ہے کہ اگر شوہر سے مانگے کہ مجھے $100، $500، $1000، $2000 چاہیے تو وہ دے دے گا، لیکن پیسہ اسی کا ہے، اس کو مل سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر یہ مانگتی ہے اور اس کے پاس رہ جاتا ہے تو اس کو خمس دینا، اور اگر یہ نہیں مانگتی تو اس کے اوپر کوئی خمس نہیں۔ اور ایک مسئلہ وہ ہے کہ ہمارا پیسہ ہے، کسی اور کے پاس موجود ہے، جب ہم مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، ہم خود سے نہیں مانگ رہے، اپنا پیسہ نہیں مانگ رہے، اس پہ خمس واجب ہو سکتا ہے، جو بعد میں آئے گا، بلکہ جو آج کے مین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ تو اپنا پیسہ کسی کے پاس امانت ہے، قرض ہے، جمع کروایا ہے، اس کا مسئلہ الگ، لیکن اگر یہ کہ اپنا نہیں، پیسہ اس آدمی کا، ہمارے اس کے اتنے اچھے تعلقات اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہم اس سے مانگے تو دے دیں گے، نہیں مانگ رہے تو نہیں ملے گا، تو اس صورت میں خمس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے، مانگ کر لے لیا تو خمس دینا ہے، نہیں مانگا تو خمس نہیں دینا۔ یہی مسئلہ باپ بیٹے کا، کہ بیٹا اگر اپنے باپ سے $100-$200 مانگے مل جائیں گے، اگر وہ نہیں مانگتا تو اس کے اوپر کوئی خمس نہیں۔ اور یہی الٹا مسئلہ ہے جوان بیٹا اور بوڑھا باپ. بوڑھا باپ اپنے جوان اور کمانے والے بیٹے سے مانگے تو بیٹا سب کچھ دے دے, لیکن اگر وہ نہیں مانگ رہا تو یہ نہیں ہے کہ باپ سے کہا جائے کہ چونکہ تمہیں مل سکتا ہے اس لیے تم اس پیسے کا بھی خمس دو. نہیں, جو صورتحال بنے گی, مانگ لیا تو خمس دینا ہے, نہیں مانگا تو خمس نہیں دینا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے. اور آخری یہ دو سوال کہ اگر عورت کی کچھ کمائی اپنی بھی جو وہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے ہر مہینے, تو کیا اس پر خمس ہے کہ نہیں. اتفاق سے یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ایک تھا جو میری پلاننگ کے مطابق آج آنا تھا. یعنی یہ مسئلہ, اصل مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اگر ایک جوائنٹ فیملی اور کئی آدمیوں کے پیسے آ کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور گھر کا خرچہ چلتا تو خمس کس پہ واجب. تو خیر اصل مسئلہ تو اپنی تفصیل کے ساتھ آگے لیکچر میں آئے گا. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ عورت نے کچھ پیسے کما کے اپنے شوہر کو دے دی, اگر وہ شوہر کو دے دی, گفٹ کر دی, مستقل دے دی, اب وہ شوہر کا پیسہ مانا جائے گا, یہ عورت واپس اس کو مانگ بھی نہیں سکتی. اس قسم کی صورت حال ہے. ایک تو یہ ہے کہ شوہر کو دے دیے لیکن شوہر کے پاس جمع. میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی اور آج پھر اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں بھی اور عرب اور ایرانی دنیا میں بھی لین دین کے معاملات جو ہیں وہ کچھ ذرا سا اس میں سسٹم ڈھیلا ڈھالا چلتا ہے. کچھ ہم لوگ طے کر کے لین دین نہیں کرتے ہیں آپس کی رشتہ داریوں میں. یعنی جو شریعت کا ایک جملہ ہے جسے بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا جملہ ہے اور یہ تو یہاں کا کلچر ہے, لیکن یہ ایک حدیث بھی ہے, اگرچہ ذرا ضعیف حدیث ہے لیکن اس سے ملتی جلتی اور بہت سی حدیث ہیں, کہ اگر بالکل کوئی اجنبی جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں مسلمان ہے تو تعلقات میں, مدد میں, اخلاق میں, برتاؤ میں اسے اپنا سگا بھائی سمجھو, اور جہاں لین دین کی بات آ رہی ہے تو اپنے سگے بھائی کو بھی یہ سمجھو کہ جیسے کسی دشمن سے ڈیلنگ کر رہے ہیں. مطلب دشمن کا مطلب یہ نہیں کہ مار دھاڑ گالی گلم گالم گلوچ, مقصد یہ کہ ہر چیز پکی پکی, کہ یہ پیسے ہم تمہیں دے رہے ہیں, یہ گفٹ کر رہے ہیں, واپس لوٹانا ہے, تمہارا حق ہو گیا, ہمارے پیسے تمہارے پاس جمع, یہ سب چیز طے ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اخلاق کی وجہ سے, مروت کی وجہ سے, تعلقات کی وجہ سے کچھ ایسا سسٹم ہے, اس کی وجہ سے اور وہ حدیثیں سن کر کہ صلہ رحمی کیا ہے اور والدین کا حق کیا ہے اور بھائی بہن کا حق کیا ہے, تو ہم لین دین میں کبھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک معاملات اسموتھ چل رہے ہیں چل رہے ہیں, جب معاملات بگڑتے ہیں, سگے بھائیوں میں بھی خون کی ندیاں بہتی ہم نے دیکھی ہیں, ایسے سگے بھائی کے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. شوہر بیوی کے درمیان اتنی اخلاص اور محبت کے بعد بعد میں طلاق اور کورٹ کچہری کی نوبت آتے دیکھی, تو اس وقت جا کے یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو دیا گیا, جو لیا گیا وہ کس کا, اور جان مصیبت میں پڑتی ہے مراجع کرام کی, وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا مسئلہ ہے, تم بتاؤ تم نے اس نیت سے دیا تھا تو یہ جواب, اور اس نیت سے دیا تھا تو یہ جواب. جیسا کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے کہ آپ ادھر جائیں گے تو یہ جواب ملے گا, ادھر جائیں گے تو وہ ملے گا. ہم کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں پتا, ہماری نیت کیا تھی, آپ ہم کو جواب بتا کے دیں. تو یہ ساری خرابی اس لیے ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں لین دین سے ریلیٹڈ ہمارے یہاں بہت ڈھیلے ڈھالے انداز میں چل رہی ہیں. خیر یہ تو چھوٹا سا تقریری ٹکڑا اس لیے آ گیا کہ کراچی میں بھی جو میری تقاریر تھیں اس میں نے بہت زور دیا کہ حتیٰ اگر باپ بزنس کر رہا ہے, بیٹا جوان ہوا, اس کی دکان میں جا کے بیٹھنے لگا, طے کر لو اسے پارٹنر کے طور پہ بٹھایا ہے, اسے ملازم کے طور پہ بٹھایا ہے, یا اسے کوئی حیثیت نہیں دی, والنٹیئر ایک کام کر رہا ہے, کیونکہ باپ تو مر جائے گا کبھی, اس کے بعد جھگڑا ہوگا ان بھائیوں بھائیوں. ایک بھائی کہے گا میں نے زیادہ محنت کی ہے, میرا زیادہ حق بنتا ہے, تم نے کم محنت کی ہے, تمہارا کم حق بنتا ہے. ویسے شریعت تو آخر میں کہتی ہے کہ ایک ملازم کے برابر تنخواہ دے دو اس کو, لیکن جس نے واقعا زیادہ محنت کی ہے وہ اس بات پہ کبھی نہیں مانے گا. خیر یہ ساری باتیں اس لیے بہت ضروری کہ اسلام میں رزق حلال اور حرام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری نمازیں اور ہمارے حج بھی ضائع ہو جاتے ہیں, اور یہ والا رزق حرام زیادہ خطرناک ہے جس میں بھائی بھائی کا, باپ بیٹے کا, بیٹا باپ کا, اور شوہر بیوی کا, بیوی شوہر کا حق کھا کے بیٹھے. تو خیر اب یہ ہے کہ ایک عورت آتی ہے, جو اس کی تنخواہ ہے وہ اپنے شوہر کو دے دیتی, بھائی طے کریں کہ کس نیت سے دیتی. اس کے اندر بیوی کی نیت چلے گی اگر اس نے یہ سمجھ کے دے دی کہ یہ ساری تنخواہ میرے شوہر کو دے دی، وہ جس طرح چاہے استعمال کرے، جسے چاہے دے دے، یہ اس کی مرضی، نہ میں واپس اس کو مانگوں گی نہ ہی میں اس کے استعمال پر اعتراض کروں گی کہ میرا پیسہ فلا جگہ کیوں خرچ کیا. اگر اتنی اس کی نیت ہے تو خمس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، کیونکہ اپنے پاس کوئی چیز بچنے ہی نہیں دی. ایک ساتھ ایک مہینے کی آمدنی آئی، دے دی تنخواہ، دے دی ختم. تو اگر یہ نیت، اور اگر نیت یہ ہے کہ نہیں میرا یہ پیسہ شوہر کے پاس جمع ہے، جب ضرورت پڑے گی لے لوں گی، ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی کے پاس رہے، تو اس صورت میں یہ اپنا پیسہ مانا جائے گا اور سال کے آخر میں اس کا خمس دینا. اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ میں نے مسئلہ بتا تو دیا، لیکن خود اگر ان عورتوں سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی اپنی نیت طے نہیں کر پائیں گے کہ ہم کس نیت سے دے رہے ہیں. اس لیے کہ جب تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، آپس میں محبت وغیرہ ہوتی ہے، تو آدمی یہ چیزیں سوچتا بھی نہیں. لیکن چونکہ یہ مسئلہ آگے چل کر زیادہ تفصیل سے جوائنٹ فیملی میں آ رہا کہ ایک باپ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کماتا، اس لیے کہ ضعیف ہو گئے، اور سارے پیسے اس کے پاس آتے ہیں، اس کے چار بیٹے ملازمت کر رہے ہیں، چاروں تنخواہ لا کے باپ یا ماں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو وہ چونکہ آنے والا تھا، وہاں زیادہ تفصیل آئے گی، لیکن ابھی مختصر جواب یہ کہ اگر اس نے اس نیت سے شوہر کو دے دیا کہ بس دے دیا میں نے شوہر، یہ اس کا ہو گیا، تو اس عورت پہ کوئی خمس نہیں. اور آخری سوال کہ سال کے آخر میں جب شوہر، اچھا اب میں ہر سوال کے جواب میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ میں پہلے ہی بتانے والا تھا، ایک عجیب سا مذاق ہو جائے گا، اس لیے اس کا جواب، اس سوال کا جواب میں ہاتھ کے ہاتھ دے رہا ہوں، اگرچہ یہ بھی ہمارے ترتیب کے اندر آج آخر میں آنے والا تھا. اور یہ سوال کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں سوال کو، ورنہ آپ کہیں گے کہ جی ہمارے سوالات کو تو ٹال دیا گیا اور خواتین کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، یہ لفظ یہاں بہت آتا ہے. اچھا خیر، تو میں اسے پہلے اپنا ایک مسئلہ بنا دوں، سمجھیے جو مسائل مجھے بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جسمانی عبادتیں اس کے اندر تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ کمپلیکیٹڈ بنتا ہے کہ جو عبادت آپ پر واجب ہے وہ آپ خود کریں کہ آپ اپنے بدلے کسی کو اپنا ریپریزنٹیٹو یا وکیل یا نمائندہ بنا سکتے ہیں. تو چونکہ اس میں اس سے پہلے حج کے مسائل میں یہ چیز کور ہو چکی کہ حج اگر ہم پر واجب ہے تو کچھ کنڈیشنز میں ہم کو اجازت ہے کہ ہم حج پہ نہ جائیں، کسی اور کو بھیج دیں. کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ نہیں، ہم ہی کو حج کرنا. نماز اور روزے کا مسئلہ بھی حج میں آ گیا تھا کہ نماز اور روزہ جب تک آدمی زندہ ہے اسے خود ہی کرنا ہے، وہ کسی صورت میں بھی دوسرے کو نہیں بھیج سکتا. حتیٰ حج میں جو مسئلہ آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اتنا ضعیف اور بیمار ہے کہ خود حج پہ نہیں جا سکتا تو واجب کہ اپنے سامنے دوسرے کو بھیج، نماز میں یہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اتنے ضعیف اور اتنے بیمار ہیں کہ پتہ ہے کہ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، پھر بھی اپنی زندگی میں نہیں رکھوا سکتے. تو جو جسمانی عبادتیں ہیں اس میں تو الگ الگ مسئلے ہیں. مالی عبادتوں کے اندر مسئلہ بالکل واضح کہ مالی عبادت کا مطلب راہ خدا میں جو ہم کو پیسہ دینا واجب، اس میں آدمی کو اجازت ہے چاہے اپنے ہاتھ سے دے، چاہے کسی کو اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے کہ تم میری طرف سے یہ پیسہ دے دو. دیکھیں یہ جو جملہ میں نے ابھی کہا نا، یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے آپ نماز میں کسی سے کہیں کہ بھائی آج میرا موڈ نہیں ہو رہا مغرب کی نماز کا، میری طرف سے تم نماز پڑھ لینا. جوک سا لگے گا، مذاق سا لگے گا کہ یہ نماز کہاں ہوئی، لیکن نماز اور خمس دونوں عبادت، خمس میں یہ جملہ بالکل جائز ہے، اور خمس ہی نہیں ساری مالی عبادتیں. اب وہی بات ہے نا کہ چونکہ ہمارے یہاں یہ چیز ان پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ فطرہ ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ہماری طرف سے دیا نا، تو ہمیں یہ بات کوئی عجیب نہیں لگ رہی. نماز میں یہ چیز ہمارے یہاں رائج نہیں ہے تو ہمیں وہ جوک لگ رہا ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے دونوں مسئلے سیم. کہ جس طرح نماز میں آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل میرا ارادہ فجر کے وقت دیر سے اٹھنے کا ہے تو بھائی تم تو اٹھو گے نا، دو رکعت نماز ہماری طرف سے بھی پڑھ دینا، لیکن خمس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم تو پہنچا رہے ہو خمس مشتحد کے وکیل کو جا رہے ہو نا، تو ہماری طرف سے بھی پیسے دے دینا، خمس کے ہم بعد میں تمہیں پیمنٹ کر دیں گے، حساب کتاب بعد میں ہو جائے گا. جب اب دیکھیں ہمیں ان دونوں مثالوں میں ہمیں فرق اس لیے لگا کہ ہمارے ہاں نماز میں یہ چیز رائج نہیں اور خمس میں یہ چیز رائج ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ورنہ شریعت کے اعتبار سے دونوں ایک مسئلے تھے. پھر جواب آگے بڑھا اور وہ جواب یہ کہ خمس ہو کہ زکوٰۃ ہو کہ فطرہ ہو کہ جتنی مالی عبادتیں، ان سب یہ اجازت ہے کہ آدمی اپنے بدلے کسی کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے یہ عبادت تم کر لینا. اور یہ اب آئیے اب سوال سن لیجیے, اصل مسئلہ تھا. اب سوال, سال کے آخر میں جب شوہر اپنے خمس کا حساب کتاب کر کے خمس دے رہا تو وہ عورت اس کے پاس جو بھی اس کی چیزیں ہیں, گفٹ ہیں یا دوسری چیزیں جس پر خمس واجب ہے, وہ اپنے شوہر کو بتا دیتی ہے. اور یہ پتا ہے کہ شوہر دے دیتا ہے تو کیا یہ عمل ٹھیک؟ جی ہاں بالکل ٹھیک. شوہر اور بیوی تو خیر ایک رشتہ ہے, جہاں کوئی رشتہ بھی نہ ہو, بالکل ایک اجنبی آدمی ہے, نجف جا رہا ہے, قم جا رہا ہے, آپ نے کہا کہ پیسے میری طرف سے دے دینا, ابھی آپ نے پیمنٹ بھی نہیں کیا, کہا میں بعد میں تم سے حساب کتاب کر لوں, حتیٰ یعنی اپنی جیب والا ڈالر بھی نہیں دیا, اس سے کہا تم اپنا پیسہ دے لینا, بالکل اجازت. تو یہاں بھی بالکل اجازت ہے, لیکن اس سوال کو ذرا سا میں واضح کر دوں کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا میرے پاس اتنے کپڑے پڑے ہیں, کھلا کھلا چیز پرفیوم ہے, یہ ہے یہ چیز ہے, اس کا خمس واجب ہے, اس کو بتا دیا. تو خالی بتا دینا کافی نہیں, یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ شوہر نے دیا. یہ اس سے پہلے ایک دفعہ میں سادات میں یہ مسئلہ آ چکا تھا کہ اگر آپ نے یہاں سے کراچی یا لکھنؤ پیسہ بھیجوایا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ صحیح جگہ پہنچا. تو چونکہ انہوں نے سوال میں خود ہی لکھ دیا تھا کہ شوہر نے خمس دے دیا, تو اس کا جواب تو آسان تھا کہ یہ عمل بالکل ٹھیک ہے. لیکن نارمل حالات میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا تو یہ کہنے کی اجازت ہے, وہ خمس دے دے گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس نے خمس دیا, خالی کہہ دینا کافی نہیں. یہ آخری جو سوال اب ہے, جس کے بعد ہی اس دوران کچھ مسئلے تو آج کے آ بھی گئے, آخری سوال جو ہے یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب بہت ہی زیادہ لمبا ہے, لیکن اس سے پہلے شاید دو دفعہ آ چکا مختلف مواقعوں پر, چنانچہ میں خالی سوال پڑھتا ہوں, اس کا جواب دینے کا وقت بھی نہیں ہے اور شاید ضرورت بھی نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شوہر بیوی کو کپڑے زیور بنا کے حیثیت کے مطابق دیتا ہے, مگر آج کل حیثیت کی کوئی لمٹ نہیں ہے, تو اسلام میں اس کی کیا لمٹ بتائی گئی, کس طرح یہ پتا چلے کہ کتنا اس کو دینا حیثیت ہے اور کہاں سے اسراف شروع ہوتا ہے؟ تو یہ بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ مسائل حج میں بھی یہ بات آئی, اس کے علاوہ بھی آئی کہ اسلام نے ایک لمٹ بتائی اور وہ لمٹ کا ایک کرائیٹیریا بتایا ہے, جو آپ کا سوال تھا کہ کیسے پتا چلے کہ لمٹ کیا. بہت مختصر جواب یہ ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو یا زیور ہو یا فرنیچر ہو یا گاڑی, مردوں میں زیادہ مسئلہ گاڑی کا ہوتا, میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر دہرا رہا ہوں کہ شاید ابھی پنجتن سینٹر کی کار پارک میں یہ مسئلہ نہیں ہوا, لیکن انگلینڈ اور امریکہ میں تو ہوتا ہی یہ مسئلہ کہ جی کار پارک میں ہماری گاڑی ایسی ہو کہ ہر آدمی حیرت سے دیکھے اور دانتوں میں انگلیاں دبا لے, چنانچہ مجلس میں آنے کے لیے لوگ خاص رینٹ اے کار سے جا کے مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلو یا اس ٹائپ کی دوسری گاڑیاں لاتے ہیں صرف دو گھنٹے کے لیے. لوگوں کو کیا پتا کہ گاڑی رینٹ اے کار کی ہے کہ ان کی اپنی, لیکن ہوتی ایک چھوڑ تو بنتی ہے نا کہ گاڑی آ کے کھڑی ہو اس میں سے مسٹر فلاں فلاں باہر نکلے. تو خیر یہ ایک معیار, یہ ایک معیار کہ اگر ایسی گاڑی سے آدمی اترا کہ لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس کہاں سے اتنے پیسے آ گئے کہ ایسی گاڑی انہوں نے خرید لی, حیرت, جو میں اسے پہلے تفصیل بتا چکا ہوں, آج تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو وہ ایک لمٹ, عورتوں نے کہا کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ جائے کہ ہر ولادت کی محفل میں نیا جوڑا پہن کے آتی ہیں, اس کا مطلب یہ حیثیت سے آگے بڑھ گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتیں کسی عورت کو گرانے کے لیے آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم ہر اتوار کو یہ کامنٹس پاس کیا کریں گے تاکہ یہ ان کے لیے حرام ہو جائے, لیکن خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی. معیار وہی کہ جب کسی عورت کا زیور یا کپڑے یا کسی مرد کی گاڑی یا مکان ایسا ہو کہ دیکھنے والوں کو یہ حیرت ہو جائے کہ ان کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا, اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کیا اور وہ حرام ہے. اور یہیں سے ربط دے کر میں آج کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. آج مسائل خمس میں متفرق مسئلے آئیں گے, یعنی الگ الگ جن کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے لیکن ضرورت پیش آتی ہے. اور مجھے ایک بار پھر معذرت کرنا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اب اس کلاس کو جوائن کیا ہے, کہ چونکہ یہ مسلسل خمس کے لیکچر چلے آ رہے تھے تو آج بھی ان کو ایسا لگے گا کہ بالکل بیچ سے کوئی چیز سنائی جا رہی ہے, لیکن یہ آج آخری لیکچر ہے. اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ دو اتوار بچتے ہیں, تیسرا اتوار تو رمضان کا دوسرا یا تیسرا روزہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ رمضان سے پہلے والا ایک اتوار بھی میں یہاں نہ رہوں، تو ایک ہی اتوار بچتا ہے، اس لیے قمص کو آج مکمل کیا جاتا ہے. لیکن مولا کا وہ جملہ پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ کوشش آدمی کرتا ہے، پھر نتیجہ دیکھیں کہ اللہ کیا نکالتا ہے. اگر جو مسئلے میرے ذہن میں ہیں یہ سب پورے نہ ہو سکے تو شاید ایک آدھ مسئلہ آئندہ اتوار کو بھی آ جائے. پہلا مسئلہ، یہ پہلا مسئلہ جو ہے شاید پہلے بیان ہو چکا ہے، لیکن آج جو مسئلے آگے چل کے آئیں گے ان میں سے کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اور یہ چونکہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے، اس لیے بہت مختصر ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسراف تو اسلام میں حرام ہے، یہ تو مسئلہ کئی دفعہ آیا ہے. اور جتنا آدمی اسراف کرے گا اس پر اس کو خمس دینا، یہ بھی آیا ہے مسئلہ، یہ تو مجھے یاد ہے. اور اسراف کا معیار کیا ہے؟ کہ جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے وہاں کے لوگ کسی چیز کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے مانے. اب ایک چھوٹی سی بات اس سے ریلیٹڈ بتا دوں، یہ شاید پہلے نہیں آئی تھی، کہ اگر کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ حیثیت سے زیادہ ہے اور کچھ کہیں کہ یہ حیثیت سے کم ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ اسراف کا مطلب ہے کہ جہاں آدمی رہتا ہے وہاں کے لوگوں کی رائے، تو اگر میجورٹی ایک بات کہہ رہی ہے تو وہ معیار مانا جائے گا. مثلا میجورٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی، اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنا پڑھا لکھا ہے اور ایسا بزنس ہے ان کو، یہ تو اس سے بھی زیادہ کریں تو ٹھیک. اور دو چار آدمی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، ڈگری وگری تو ہم نے بھی لی، ہم کو تو کچھ نہیں ملتا، تو وہ دو چار کی بات نہیں مانی جائے گی میجورٹی. الٹا مسئلہ کہ میجورٹی کہے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ ہم نے کہا بھائی وہ صاحب نے فلاں ڈگری لیے تو کیا ہوا، اس ڈگری کے بعد بھی اتنے پیسے تو نہیں بنتے، یہ میجورٹی یہ کہہ رہی ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے تو میجورٹی کو مانا جائے گا اور یہ اسراف. لیکن اگر تقریباً 50-50 ہو جائے، ویسے 50-50 عام زندگی میں بہت کم ہوتا، 50-50 سے مطلب یہ ہے کہ تقریباً آدھے لوگ کہیں کہ ان کی حیثیت ہے، آدھے کہیں کہ حیثیت نہیں ہے. جہاں بھی شک آ جائے وہاں ہمیشہ مسئلہ مومن کے فیور میں جاتا، یعنی پھر وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اسراف نہیں کیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کیا ہے، شک ہو جائے. جیسے گانے کا مسئلہ ہے وہاں بھی یہی، کہ کچھ لوگ کہیں کہ یہ آواز تو بالکل گلوکاروں جیسی ہے، کچھ لوگ کہیں کہ ویسی نہیں ہے، شک آ گیا وہ آواز حلال ہو گئی. اور بھی کئی جگہ یہ مسئلہ ریپیٹ ہوگا. تو جو مسئلے بعد میں ریپیٹ ہونے والے ہوتے ہیں میں جب بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بات آتی ہے ایک آدھ اشارہ کر دیتا ہوں. انشاءاللہ گانے کے حوالے سے پورا ایک لیکچر دینا پڑے گا، اتنا اہم مسئلہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اسراف میں اگر اکثریت ایک طرف ہو جائے اور کچھ لوگ دوسری طرف ہوں تو اکثریت کی بات مانیں گے، چاہے اکثریت کہے کہ اسراف ہے اور چاہے اکثریت کہے کہ نہیں. اور تقریباً آدھے آدھے ہو جائیں، 55-45, 60-40، اس کو بھی آدھے آدھے مانا جائے گا. اس صورت میں شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں کون سا ہی ہے، شک کے عالم میں مومن کو ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے. ذرا سی پیچیدہ بات تو ہے لیکن کیا کیا جائے. منور صاحب کی یہ بات صحیح تھی کہ اتوار کو جب بھی مسائل رکھے جائیں گے وقت کی وجہ سے ہمیشہ ایک ٹینشن رہے گا سننے والے پر بھی اور بولنے والے پر بھی. اچھا اب آئیے جو اصل بات میں کہنے والا تھا، اور اسراف سے حق کے حوالے سے یہ مسئلہ بہت اہم ہے جو اب میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پہلے ابھی گیا، وہ یہ ہے. بلکہ عام طور پہ جب بھی یہ مسئلہ میں بتاتا ہوں، امام حسن اور معاویہ کا ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے. شاید یہاں بورڈ پہ لکھ کے میں نے اس کو نہیں بتایا، بورڈ پہ لکھ کے بتایا جائے تو زیادہ مزہ آتا ہے. امام حسن اور معاویہ کا ایک واقعہ جس پر بعض مراجع نے فتویٰ دیا ہے اور بعض نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا ہے، کہا ہے کہ یہ صرف اس وقت کے حالات میں امام حسن کی ایک قسم کی پالیسی تھی. وہ یہ، پہلے مسئلہ سن لیجیے، مسئلہ یہ ہے کہ اسراف اسلام میں حرام ہے، لیکن کیا نیکی کے کام میں اسراف کی اجازت ہے؟ آدمی اپنے کپڑے حیثیت سے زیادہ بنائے، زیور حیثیت سے زیادہ بنائے، مکان بہت اچھا ڈیکوریٹ کرے، گاڑی حیثیت سے زیادہ لے، وہ تو حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے، خمس بھی دینا. لیکن اگر آدمی اپنے ذاتی کام میں نہیں نیکی کے کام میں خرچ کر رہا ہے اور اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کے خرچ کر رہا ہے، ایک معمولی آدمی ہے، ایک ملازم پیشہ آدمی ہے، اس کی زیادہ ہینڈ ٹو ماؤتھ اس کی زندگی، لیکن اس نے پوری ایک مسجد بنا دی، پورا ایک امام باڑہ بنا دیا، پورا مسجد ایک اس نے دینی مدرسہ بنا دیا، بہت زیادہ کہ لوگ حیرت سے، وہاں بھی تو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان صاحب کی حیثیت نہیں ہے، بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے اور گھر والوں کو شاید تھوڑا زحمت میں رکھا ہو، خود اپنی خواہشات کو مار دیا ہو، قربان کر دیا ہو، تو یہ جو نیکی کے کام میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا، یہاں بھی ہر آدمی کی ایک حیثیت ہوتی ہے، یہاں سے مطلب میلبرن کی بات نہیں، نیکی کے کاموں میں مثلاً اعلان ہوا کہ فلاں پروجیکٹ ہے اپنا ڈونیشن دیجیے، تو اب توقع ہوتی ہے کہ یہ آدمی کی اتنی حیثیت ہے کہ $100 کا یہ اعلان کرے گا، اس نے کہا کہ میں $1,00,000 دیتا ہوں، تو یہ حیرت ہوئی لوگوں کو، یہ اسراف ہوا، لیکن کیا نیکی کے کام میں اس کی اجازت ہے کہ آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کر دے؟ مکان بیچ دیا اس نے اور کہا کہ میں کرائے کے مکان میں رہوں گا، چھوٹے مکان میں رہوں گا، ایک کمرے میں رہوں گا، لیکن بس مجھے اپنی آخرت بنانا، تو اس میں دو بالکل مختلف فتوے، دو مختلف فتوے، آغا خوئی اور آغا سیستانی کا فرمان یہ یا فتویٰ یہ ہے کہ نیکی کے کام میں اسراف جائز ہے اور ویلڈ، نیکی کے کام میں آپ خرچ کر رہے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کیجئے، کوئی حرج نہیں، اور اس کے اوپر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی خمس آتا ہے، لیکن امام خمینی اور آغا خامنائی ان کا یہ فتویٰ ہے کہ نیکی کے کام میں بھی اسراف جائز نہیں، چنانچہ اگر نیکی کے کام میں بھی آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کیا تو اس کا خمس دینا پڑے گا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مسجد کے اندر امام باڑے میں ڈونیشن دینا، عطیات دینا، چندے دینا، جو حیثیت ہے اس سے بڑھ کر اجازت نہیں۔ اچھا اب یہ تو مسئلہ ہو گیا سیدھا سادھا، اور اس مسئلے سے ریلیٹڈ جو امام حسن کا واقعہ ہے وہ یہ کہ یہ چونکہ عربی ہر آدمی تو نہیں پڑھ سکتا ہے، اس میں چار لفظ آئے ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھا، لا اسراف فل خیر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی کے کام میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے، نہیں یہ میں نے الٹا ترجمہ پڑھا ہے، اچھا یہ ہے۔ اب دوسری عبارت سنی، جو لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوگا، اس لیے میں بہت جلدی جلدی آگے بڑھ جاتا ہوں۔ لا مانے نہیں، وہ اسی طرح رکھیں، فیز ان کو بدل دیں ایک دوسرے سے، معاویہ کو اطلاع ملی کہ امام حسن کے پاس فقیر آیا اور امام حسن نے اس کو مثلا 70,000 اونٹ بخش دی، معصومین کی زندگی میں ایسے بہت واقعات کہ مولا کائنات نے، امام حسن نے، شہزادی نے اپنے سامنے سے کھانا تک اٹھا کے دے دیا، تو باقی اس عمل پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، معاویہ نے امام حسن پہ اعتراض کیا، اس لیے کہ امام حسن کی یہ خیرات اس زمانے میں اہل بیت کا اپنا جو طریقہ تھا وہ بھی تھا، اس کے علاوہ لوگوں کو اہل بیت کے قریب کر رہی تھی، تو اس نے یہ معاویہ کا جملہ ہے، اس نے امام حسن کو لکھ کے بھیجا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ یہ جو آپ فضول خرچی کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ فضول خرچی جو آپ کر رہے ہیں یہ بری چیز۔ امام نے اسی کے جملے کو رکھا، ایز اٹ از چار لفظ تھے، چاروں کو رکھا، البتہ اس کی سیکوینس یا ترتیب بدل دی، جو خیر اس نے شروع میں کہا تھا اس کو امام آخر میں لے گئے، جو اسراف آخر میں کہا تھا اس کو، اب یہ جملہ وہی رہا، لا خیر فی الاسراف، اسراف کے کام میں کوئی ثواب نہیں، یہ حاکم شام نے لکھا تھا، امام حسن نے جملہ پلٹ دیا اور کہا لا اسراف فی الخیر، نیکی کے کام میں کبھی اسراف ہی نہیں ہوتا ہے، جتنا بھی دیے جاؤ وہ کم ہے، تو یہ امام حسن کا جملہ ہے یا حاکم شام کا جملہ ہے؟ ایز اٹ از سینٹینس اسی طرح رکھا گیا ہے، صرف اس کی ورڈنگ کو چینج کر کے جواب دے دیا، تو حاکم شام کا جملہ یہ تھا کہ آپ جو فضول خرچی کر رہے ہیں اس میں کوئی ثواب نہیں، کوئی اچھا کام نہیں، اور امام نے جواب دیا کہ اچھے کاموں میں کبھی اسراف ہوتا ہی نہیں ہے، جتنا بھی دیے جاؤ وہ کم ہی ہے۔ تو خیر یہ تو امام حسن کے زمانے کے حالات تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ صدقہ اور خیرات ضروری ہو گیا تھا، لیکن کیا آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے جو امام حسن نے معاویہ کو لکھ کے بھیجا؟ آغا خوئی اور آغا سیستانی کہتے ہیں جی ہاں، یہ مسئلہ آج بھی اسی طرح سے ہے کہ نیکی کے کام میں اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو کوئی لیمٹ نہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کیجئے جائز. لیکن آغا خمینی اور خامنائی فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام میں بھی اس کا خیال رکھیے گا کہ اپنی حد سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کریں. اچھا، اب مسجد، امام باڑہ، مدرسہ، یہ تو خیر وہ مثالیں ہیں جو اتنا زیادہ ہمارے کام کی ہیں نہیں، لیکن شوہر بیوی کو کوئی چیز گفٹ کر رہا ہے، بیوی شوہر کو کوئی چیز گفٹ کر رہی ہے، باپ اور بیٹا، وہاں تو بیوی شوہر میں تو شاید اتنا اللہ کا خیال نہ ہو ایک دوسرے کو خوش کرنے کا، لیکن باپ بیٹے میں تو عموماً جب بیٹا باپ کو دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. اب اس کے اندر یا ایک عام آدمی کسی عالم کو یا عام آدمی کسی متقی آدمی کو گفٹ جو دیتے ہیں، مسجد، مدرسہ، امام باڑہ، اس میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ تو خیر بہت بڑی مثال ہیں، لیکن عام زندگی میں تو کیا یہ والے گفٹ ہم دے سکتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ اٹھا کے باپ کو دے دے اپنی حیثیت سے زیادہ؟ وہی مسئلہ چلے گا کہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کے اعتبار سے یہ کر سکتے ہیں، آغا خمینی اور آغا خامنائی کے حساب سے یہ نہیں کر سکتے. کسی عالم کی خدمت، کسی مقدس آدمی کی خدمت، وہی دو مسئلے رہیں گے. خیر، یہ تو تھا آج کا پہلا مسئلہ کہ نیکی کے کام میں، نیکی کے کام میں مسجد، مدرسہ، امام باڑہ نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن آپس میں جو ایک دوسرے کو تحفے کا عیدیاں اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور اگر صرف آپس کے سوشل کانٹیکٹ میں دے رہے ہیں تو وہ تو عام اسراف والا مسئلہ بنا، نیکی والا نہیں. پنجتن سینٹر کو ابھی کچھ ڈونیشن وونیشن کیا، یہ فوٹو کاپی اور یہ کمپیوٹر اور یہ سب ملے، یہ سب اس کے اندر آتے چلے گئے. مسئلے کی مثالیں بہت ہیں لیکن کیا کیا جائے، اتوار کا دن 2:45 تک لیکچر ختم کرنا. تو یہ تو تھا آج کا ایک پہلا متفرق مسئلہ. اب آئیے آغا خمینی اور آغا خوئی کا ایک اور اختلاف سنیے، اور یہ بہت اہم اختلاف ہے. اچھا، میں بار بار ایک چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اب جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں سن لیجئے کہ آغا خمینی والا مسئلہ ہی آغا خامنائی کا بھی اور آغا خوئی والا مسئلہ ہی آغا سیستانی کا بھی. میں نام صرف آغا خمینی اور خوئی کے لوں گا. وہ مسئلہ یہ، اچھا یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن اتنا ہی اہم مسئلہ بھی. آغا خمینی والا مسئلہ تو بہت ہی آسان ہے، آغا خوئی والا ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ خمس کے حوالے سے، یہ ایک چیز تو کئی دفعہ پنجتن سینٹر کی مجالس میں آئی، خصوصاً شب جمعہ کے لیکچر میں، کہ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے، ابھی جو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ کوئی اختلافی نہیں، اس کے بعد اس کی تفصیل میں اختلاف آئے گا. جب بھی کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے، جیسے ہی ہم اس کے مالک بنے اس پہ خمس واجب ہو گئے، اور ہم چاہیں تو اسی دن خمس دے سکتے ہیں، لیکن ایک فیسلٹی اسلام نے دی کہ ایک سال تک ویٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو بچا ہو اس کا خمس دے سکتے ہو. اس مسئلے کو ایڈوانس خمس کا مسئلہ بھی کہا جاتا ہے. تو سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ایڈوانس میں خمس دے سکتے ہیں، ابھی ہم پر خمس واجب نہیں ہوا اور دینا چاہیں؟ تو شریعت جسے ایڈوانس خمس کہتی ہے اس کے مطابق جواب ہے کہ ایڈوانس خمس جائز نہیں. نہیں، جائز نہیں کا مقصد ایڈوانس خمس نہیں مانا جائے گا، لیکن پبلک جب ایڈوانس خمس کہتی ہے اس کے ذہن میں جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے جواب ہے کہ جی ہاں اجازت ہے. پبلک ایڈوانس خمس اس بات کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس آج پیسے آ گئے، آج ہے مثلا 28 اکتوبر، تو اگلے سال 28 اکتوبر کو ہم کو خمس واجب ہے، ہم آج ہی دینا چاہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے ایڈوانس خمس، یہ ایڈوانس خمس نہیں، اس کی تو اجازت ہے شریعت. شریعت جو کہتی ہے ایڈوانس خمس صحیح نہیں ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اگلے سال مثلا مارچ میں آپ کو ایک پیسے ملنے والے ہیں، ایک کام آپ کریں گے مارچ میں، وہ پروجیکٹ ہے جس میں آپ کے سائن وائن ہو گئے، ابھی کام کچھ ہوا نہیں، مارچ میں ایک کام آپ کو کرنا ہے، مارچ میں اس کی تنخواہ ملے گی یا اس کا آپ کو پیمنٹ ہوگا، آپ نے کہا جی پیسے دے دو. ابھی وہ اصل مال ہی نہیں آیا جس پہ خمس دینا. یا مثلا ایک آدمی نے یہ دیکھا کہ اگلے سال جون میں اس کی شادی ہونے والی ہے، تو اس نے کہا شادی ہوگی اور گفٹ ملیں گے اور تحفے ملیں گے اور پیسے ملیں گے، یہ ملیں گے، آج میرے پاس پیسہ زیادہ ہے میں اس کا خمس آج ہی دے دیتا ہوں، اور پتہ نہیں پھر شادی ہو بھی کہ نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، وہ ساری چیزیں ختم ہو کے رہ جائیں، تو وہ جو ملا نصر الدین کا واقعہ تھا کہ وہ سر پہ کچھ رکھ کے چلے اور یہ انڈے بیچوں گا تو مرغیاں خریدوں گا تو بکریاں ہوں گی تو یہ ہوں گی اور سر جو ہلایا تو سبھی گر گیا کچھ بھی نہ ہوا. تو اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ جون کے اندر مجھے اتنا پیسہ ملنے والا ہے, فلاں چیز ملنے والی ہے, جیسے میں نے مثال دی کہ شادی ہے تو شادی میں تحفے ملیں گے, یا جیسے آج ابھی 11 شعبان تو عید آئے گی, عید میں لوگ عیدیاں دیں گے تو اس عیدیوں پہ خمس ہے تو میں آج ہی دے دیتا ہوں, ابھی وہ پیسے ہی نہیں آئے اور ابھی سے آپ خمس دے رہے ہیں, یہ خمس نہیں مانا جائے گا, یہ ویلڈ خمس نہیں ہے, یہ ایک چیریٹی ہو گئی, آپ نے پیسہ اللہ کے راستے میں دیا, ثواب ملا, لیکن جب وہ عیدی آئے گی تو آپ کو دوبارہ خمس دینا. لیکن پبلک جسے ایڈوانس خمس کہتی ہے وہ سنی, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے آج آ گئے اور خمس ہم کو اس کے ایک سال بعد دینا ہے, لیکن ہم آج ہی دے دیتے ہیں. ابھی شریعت کہتی ہے کہ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ جس دن آپ کے پاس کوئی چیز آ جائے خمس اسی دن واجب ہو گیا, لیکن ایک فیسلٹی آپ کو دی ہے کہ سال بھر ٹھہر سکتے ہو, شاید اس میں سے کچھ خرچ ہو جائے, شاید یہ تمہارے استعمال میں آ جائے, شاید تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے تو خمس اس کا آگے چل کے معاف ہو جائے گا. کیونکہ اچھا آپ دیکھیے اس سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ نکل آیا, وہ بہت ڈیٹیل والا, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ بس ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آدمی کسی چیز پہ خمس دے دیا اور بعد میں پتا چلا اس پہ خمس واجب ہی نہیں تھا, واجب ہی نہیں تھا, میں نے جو دے دیا تو یہ خمس ہی نہیں تھا. خاص طور پر وہ لوگ جو مسئلے مسائل زیادہ سنتے ہیں یا کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ خمس دیتے چلے آ رہے ہیں 10 سال سے, آج مسئلہ پڑا, پتا چلا جس چیز پہ خمس دیا وہ تو خمس تھا ہی نہیں. جیسے ایک عورت مہر ملا اس کو, اس نے خمس دے دیا, اب پتا چلا مہر پہ تو خمس ہی نہیں ہوتا, تو کیا جو خمس دے چکے ہیں اس کو واپس لینے کا اختیار ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو دے چکے ہیں کیا وہ خمس واپس ہو سکتا ہے؟ جب شریعت ادھر زبردستی ہم سے پیسے لیتی ہے, ادھر کہ مس انڈرسٹینڈنگ میں یا غلط فہمی میں کوئی چھوٹی موٹی چیز کفن سجدے کا ہمارے ذہن سے نکل گئی, ہم نے خمس نہیں دیا, 10 سال بعد مسئلہ پتا چلا, اس وقت ہم نے گناہ نہیں کیا تھا, جان بوجھ کے خمس نہیں روکا تھا, مسئلہ نہیں پتا, آج پتا چلا کہ اس پہ خمس واجب ہے, تو شریعت نہیں کہتی ہے کہ بھائی جو بات ہو گئی سو ہو گئی, آئندہ احتیاط کرنا. کہتے کیسے ہو گئی, دوست کا خمس 10 سال پہلے کا, تو کیا الٹا مسئلہ بھی چلے گا کہ غلطی سے ہم نے اس چیز پہ خمس دے دیا جس پہ خمس لاگو نہیں تھا؟ مہر کی مثال عورت کی ہے, میراث کی مثال مردوں کی, مرد عورت سب کی, میراث ہم کو ملی تھی باپ کے مرنے کے بعد, ہم نے 1 سال بعد خمس دے دی, اب پتا چلا میراث پہ خمس نہیں ہوتا, تو کیا ہمیں یہ واپس ملے گا خمس؟ واپس ملنے کے 2 طریقے, یا خمس واپس ملے یا کم از کم یہ فیسلٹی ملے کہ اس سال جو ہم خمس نکالیں اس میں ایڈجسٹ کر لیں, کہ اس سال ہمارا $500 کا خمس بنا تھا تو وہ جو ہم نے $200 زیادہ دے دیا تھا 2 سال پہلے, تو اس سال وہ $200 کم کر کے 300 دیں. کہتی جی نہیں, یہ اجازت نہیں. اگر کسی چیز پر لا علمی کی وجہ سے آپ نے خمس نہیں دیا تب بھی زندگی بھر خمس واجب رہے گا, لیکن لا علمی کی وجہ سے زیادہ خمس دے دیا وہ واپس نہیں ملے گا. یہ ان شارٹ ایسا ہی مسئلہ. دیکھیے سارے مسئلے جو ہے نا توضیح میں بھی آئے ہیں, توضیح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مسئلے وہ ہیں جو بہت بچوں کو بتائے جاتے ہیں, ایسا ہی مسئلہ اسراف کا بھی آتا ہے, اسراف میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے, یعنی مجتہد بھی کچھ مسئلے ذرا مزہ لینے کے لیے لکھتے ہیں اور واقعاً کچھ لوگوں کا وہ مسئلہ بن بھی جاتا ہے. دوسرا بھی مسئلہ ایسا ہی کہ جہاں شریعت, یہ میں ذرا بدتمیزی کا جملہ کہہ رہا ہوں, اس کو ایسا سمجھیے نہیں, کہ جہاں شریعت کا فائدہ ہو رہا ہو وہاں کہتی ہے کہ یہ مسئلہ چلے گا, اور جہاں شریعت کا نقصان ہو رہا کہتی ہے وہاں نہیں چلے گا. تو ایک اور مسئلہ, فضول خرچی, $1,000 ہمارا حق تھا, ہم نے $1,200 خرچ کیے, شریعت کہتی ہے زیادہ خرچ کیا اس کا خون. اچھا اگر ہم کنجوسی سے کام لیں, ایک سوال آیا تھا کہ ایک عورت پیسے مانگ سکتی ہے لیکن ہٹی, $1,000 ہمارا خرچہ, ہم بہت کھانا نہیں کھاتے ایک وقت کا, کپڑے جو ہیں وہ 2 جوڑے ہی پہ سارا سال گزار دیتے ہیں, اور $1,000 کے بدلے $400 میں اپنا سال گزارتے ہیں, تو جو $600 بچ گئے جو ہم خرچ کر سکتے تھے, ہمارا رائٹ تھا, شریعت کا رائٹ تھا, کیا اس پہ خمس ایگزمپٹ؟ تو بھئی تو ہم نے خود زحمت کر کے اس کو بچایا, اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ کہا جی نہیں, تم نے زحمت کی ہے پھر بھی خمس دینا, تو اگر زیادہ خرچ کر دو تب بھی خمس دینا ہے, اگر کنجوسی سے گزارا کر کے جو سیونگ کرو, جو تم نے اپنی جان پر زحمت اٹھا کے سیونگ کی, اس کے اندر بھی تم کو شریعت کا حق دینا, چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی جسے کہا جاتا ہے نا جی, یہ دونوں مسئلوں میں یہی. لیکن اصل مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر آپ لا علمی میں زیادہ خمس دے دیا تو نہ تو خمس واپس مل سکتا ہے نہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ آئندہ سالوں میں میں اس کو ایڈجسٹ کروں. البتہ اس سے جو ریلیٹڈ بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ خمس واجب ہو جاتا ہے جیسے ہی کوئی چیز آپ کے پاس آ جائے. شریعت نے ایک فیسلٹی دی کہ اچھا 12 مہینے ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے بعد کوئی ان ایکسپیکٹڈ خرچہ نکلا ہے. تو اب اگر تم نے آج ہی خمس دے دیا اور بعد میں وہ چیز خرچ ہو گئی، مثلا ہمارے پاس کچھ جوڑے ایسے آ گئے کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ سوٹ سارا سال ہم نہیں پہنیں، پسند ہی نہیں، ہم دل ہی نہیں چاہتا اسے پہننے کا، چنانچہ ہم نے اٹھا کے رکھ دیا اور اس کا خمس بھی دے دیا کہ بھئی یہ استعمال کرنا ہی نہیں ہے، نیت ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کا خمس دے دیا کہ بھئی کون سال بھر کے بعد حساب کتاب کرے کہیں بھول نہ جائیں. تو جب کنفرم ہے کہ یہ چیز استعمال نہیں کرنا تو ابھی ہاتھ کے ہاتھ خمس دے دو. 2 مہینے بعد کوئی ایسا وقت آن پڑا کہ وہی پہننا پڑ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی کہ وہی پہننا پڑ گیا. اب آپ کو افسوس ہوا کہ جی ویسے تو اگر شریعت نے اجازت دی تھی کہ میں اس کا خمس نہیں دیتا، سال بھر کے بعد دیتا، اب پہننا پڑ گیا، اب تو یوز میں آ رہا ہے، تو کیا خمس واپس ملے گا؟ جواب ہے کہ واپس نہیں ملے گا، کیونکہ جو فیسلٹی شریعت دے رہی ہے آپ نے خود اس کو اویل نہیں کیا. تو یہ مسئلہ ابھی تو آغائے خوئی اور آغائے خمینی کا اختلافی مسئلہ شروع ہونے والا ہے، یہ تو ایک تمہید بنی مسئلے کی. تمہید کیا بنی؟ کہ جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے فوراً اس پہ خمس واجب ہو گیا. 12 مہینے کی ایک آپ کو مہلت دی گئی ہے، اور 12 مہینے اسلامی ہوں کہ انگریزی ہوں یہ سب پہلے آ چکا. اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ بنا جو اس سے ریلیٹڈ ہوا، جس میں آغائے خوئی اور خمینی میں اختلاف ہوا، وہ یہ کہ کیا، اور یہ میں نے کہا نا اب ذرا سے جسے کہتے ہیں ڈرائی مسئلے شروع ہو رہے ہیں، لیکن وہی تو اصل مسئلے جو اتنا ثواب اور عبادت ہے وہ یہ ڈرائی مسئلے ہیں. اسی میں انسان کو محنت ہوتی ہے، عقل استعمال کرنا پڑتی ہے، جس کو بعض لوگ بہت احتیاط سے باندھ کے رکھتے ہیں کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے. اچھا خیر، تو خلاصہ یہ ہے، جب توجہ دیجیے گا پوری، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز آج آ گئی، اس کا خمس ہم پر آج واجب ہو گیا، ہم دے سکتے ہیں 1 سال کے اندر اندر، یہ حق ہے. آپ آج دے دیں، 1 ہفتے بعد دیں، 2 مہینے بعد دیں، 4 مہینے بعد دیں، 8 مہینے بعد دیں، 10 مہینے بعد دیں، میکسیمم لمیٹ ہے 7 سال. اور اس سے ریلیٹڈ وہ مسئلہ آ گیا تھا کہ ڈیٹ آف خمس چینج کرنا ہو تو یہ مسئلہ وہاں کام آتا. اچھا، اب اس کے بعد جو سوال بنا، جو آپ نے بھی پوچھا تھا، شہر آپ نے بھی پوچھا تھا، سرور صاحب نے بھی پوچھا تھا، بہت سے پوچھنے والے اس کے بعد آئے نہیں، بہت سے نہیں پوچھنے والے بیٹھے ہیں، وہ خلاصہ یہ کہ ڈیٹ آف خمس کیا چیز ہوتی ہے، کیا خمس کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر کرنا ضروری ہے؟ اور اگر خمس کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر کرنا ضروری تو جو مسئلہ مشہور ہے کہ خمس واجب ہوتا ہے 1 سال کے بعد، جب ہم نے ڈیٹ آف خمس مقرر کر لی تو جو پیسہ اس سے 2 دن پہلے آیا اس کو تو سال نہیں ہوا. مثلا ایک اس آدمی کی مثال زیادہ اچھی رہے گی کہ جس کو تنخواہ یا سیلری ملتی ہے، بزنس مین کے پاس سال کا حساب ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی یہی ہے کہ اس کا ایک بزنس ہے، ایک دکان ہے اس کی، آج اس کی ڈیٹ آف خمس ہے، تو جو اس کی کل کی انکم ہے، جو یسٹرڈے اس نے کمایا یا اسی مہینے میں جو کمایا، اس کو تو سال نہیں گزرا ہے، اس کو تو شاید 1 ہفتہ، بلکہ اس کا تو روز کی سیل ہوگی. یہی زیادہ اچھی مثال آتی ہے تنخواہ والے کی کہ ڈیٹ آف خمس کیا چیز ہوتی ہے. اور اس میں آغائے خمینی اور آغائے خوئی میں ایک اختلاف ہے، اور بہت مختصر پہلے مسئلہ بتا دوں، جو مرجے کا اصل جملہ، پھر اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھا. آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ ڈیٹ آف خمس جو ہے وہ ہر آدمی کے پاس 1 ہوتی، اور اس ڈیٹ پہ جتنا پیسہ بھی اس کے پاس بچا ہوا ہے بغیر استعمال شدہ، اس کا خمس واجب. اب اس کی میں تشریح کروں گا. اور آغائے خوئی کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف خمس انسان سب چیزوں کی ملا کے 1 بھی رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو ہر چیز کی الگ رکھ لے. تو 2 یعنی آپشن دیا آغائے خوئی نے. اب آئیے اس پورے مسئلے کی تشریح. آغائے خمینی اور آغائے خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ ڈیٹ آف خمس تنخواہ والے آدمی کے لیے مثلا، یا بزنس والے کے لیے 1 ڈیٹ اسے فکس کرنا، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ کہ ڈیٹ آف کنس بھی خود ہی فکس ہوتی ہے، آپ کے فکس کرنے سے نہیں فکس ہوگی. جس دن سے آپ نے اپنا انکم شروع کی، ارننگ شروع کی، جیسے بزنس آج اسٹارٹ کیا، خود بخود یہ آج کی تاریخ ہماری ڈیٹ آف کنس بن گئی. ہم نے نوکری آج جوائن کی، خود بخود آج کی تاریخ ہماری ڈیٹ آف کنس بن گئی. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیٹ کا اعلان کریں، لیکن جو بھی ڈیٹ آف خمس ہے، اس خمس پر، اس تاریخ کو، جتنی چیزیں بھی آپ کے پاس بغیر استعمال کی پڑی، چاہے وہ نقدی ہو اور چاہے وہ سامان ہو، اس کا خمس واجب ہے. اصل جملہ اس کے بعد کہ اس تاریخ کو جو چیز آپ کے پاس، چاہے ایک سال پہلے آئی ہو چاہے ایک دن پہلے آئی ہو، ڈیٹ آف خمس ڈیٹ آف خمس ہے. اس کو جو چیز آپ کے پاس پڑی رہے گی، سمجھا یہی جائے گا کہ اس کو سال گزر گیا. بلکہ آغا خامنائی کی مسائل کی کتاب یہاں لائبریری میں بھی، اردو میں، میں مجلسوں میں بھی اور درس میں بھی ان کتابوں کا ریفرنس دیتا ہوں جو یا اردو میں ہو یا انگلش میں، تاکہ آپ اس کو چیک کر سکیں. اس میں یہ مسئلہ، یہ آغا خامنائی کے استطاعت کی کتاب، وہی کمپیوٹر کے کمرے میں جہاں آپ بیٹھتے ہیں نا، اس کے سامنے والی الماری میں. اچھا، وہ یہ ہے، اس میں ایک آدمی نے آغا خامنائی سے سوال پوچھا کہ میری ڈیٹ آف خمس ہے سپتمبر، میں نے کسی وجہ سے یا کمپنی نے کسی وجہ سے اکتوبر کی تنخواہ بھی ایڈوانس میں مجھے دے دی ستمبر میں، جو بات ابھی تو سال کے بعد کی ہے. کہا اگر لے لی آپ نے تو آپ کو اس کا بھی خمس دینا، ڈیٹ آف خمس پر. ڈیٹ آف خمس پر وہ اگر آپ نے تنخواہ کمپنی دے رہی، ایک تو ہوتا ہے کہ فیسلٹی تھی کہ آپ اکتوبر کی تنخواہ بھی ستمبر میں لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ عید جب قریب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ایڈوانس میں تنخواہ لے لیجیے، تو آپ کی مرضی تھی، آپ چاہے لیں چاہے نہ لیں. اس میں تو خیر سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ نے لے لی تو خمس دیجیے، کمپنی نے زبردستی دے دی کہ جی آپ لے لیجیے، ہمارا کچھ حساب کتاب گڑبڑ ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہ دسمبر تک کے پیسے ابھی سے دیے دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر آ گئے آپ کے پاس تو آپ کو اس کا خمس دینا ہے. تو ہم تو سوال پوچھنے یہ گئے تھے کہ ڈیٹ آف خمس پر اس چیز پہ خمس دیں جس کو صرف 15 دن گزرے. تو انہوں نے کہا آپ کو تو اس کے بھی خمس دینا ہے کہ جو ابھی 15 دن کیا جو بعد والی چیز اور پہلے آ گئے. پھر اسی کتاب میں ایک اور سوال ہے کہ ایک گاڑی میں نے 4 مہینے پہلے خریدی، سال نہیں ہوئے 4 مہینے ہوئے، کا ڈیٹ آف خمس اگر آ گئی، اگر اب تک استعمال نہیں ہوئی تو اس کا خمس دینا، یا 15 دن پہلے گاڑی خریدی. تو یہ آ گئے خمینی اور خامنائی کا تقریباً یہ مسئلہ بنا کہ ڈیٹ آف خمس، ایک ڈیٹ آپ فکس کریں گے، اس ڈیٹ پر جو چیز آپ کے پاس بغیر استعمال کے، اس کا خمس آپ کو دینا واجب ہے، چاہے وہ 2 دن پرانی ہو، 1 دن پرانی ہو، یا اسی رات کو آئی ہو، لاسٹ نائٹ. آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو آپشن ہے، شریعت نے سہولت دی، یا تو آپ یہی آغا خمینی والے مسئلے پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی ایک ڈیٹ بنا لیجئے اور اس ڈیٹ کو جو چیز بھی آپ کے پاس آئے، پھر اس چکر میں نہ پڑیے کہ اس کو سال ہوا ہے کہ 8 مہینے ہوئے کہ 4 مہینے میں ہوئے کہ 2 مہینے. دیکھیے یہ بات اسی چیز کی ہے جو یوز میں نہیں آ رہی ہے. گاڑی اگر آپ نے 2 دن پہلے بھی خریدی اور 2 دن میں استعمال کر لی، تو دونوں مراجع کے نزدیک اس کا خمس معاف ہو گیا. تو آغا خوئی اور آغا سیستانی کہتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا بھی طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز کی الگ ڈیٹ بنا سکتے ہیں، یعنی جو چیز آپ کو جس دن ملی وہ اس کی ڈیٹ آف خمس ہو گئی. یعنی جنوری کی تنخواہ آپ کو ملی، آپ کی ڈیٹ آف خمس ہے فرض کیجئے جون، جنوری میں آپ کو تنخواہ ملی، تو 2 آپشن آپ کے پاس ہیں اگر آپ آغا خوئی اور سیستانی کے مقلد. ان کا اصلی جملہ کیا ہے کہ ہر چیز کا سال الگ بھی بن سکتا ہے. دیکھیں اصل جملہ یہ جو میں اب تشریح کر رہا ہوں وہ اس جملے کی، کہ ہر چیز کا سال الگ بھی بنا سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جنوری کی تنخواہ ملی آپ کو اور آپ کا خمس نکلتا ہے جون میں، تو آغا سیستانی اور خوئی کے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں کہ جنوری کی تنخواہ اس کا خمس جون میں دے دیجئے صرف 6 مہینے بعد. یہ آپشن ہے، آپ نے ڈیٹ آف خمس رکھی ہے دے دیجیے، اب سال نہیں ہوا دے دی. اور دوسرا یہ ہے کہ جنوری کی تنخواہ ہے تو اس کا خمس نیکسٹ جنوری کو آپ دیں گے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس جنوری کو آپ کو $2,500 ملے، ان $2,500 میں سے اگلے سال جنوری تک کتنے باقی ہیں. فروری کی تنخواہ ملی، وہی 2 آپشن، یا 5 مہینے بعد جون میں جو ڈیٹ آف خمس ہے اس میں خمس دے دی، یا فروری کا خمس اگلے سال فروری کو دیجیے. اور میں بار بار ایک جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ کبھی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ پوچھیں گے کہ مسئلہ کتاب میں کہاں لکھا ہے. مسئلہ یہ لکھا ہوگا کہ ہر چیز کا ایک سال بھی رکھا جا سکتا، ایک سال سب چیزوں کے لیے، جو آگاہ خمینی والا مسئلہ ہے، جتنی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں، جون آپ کی ڈیٹ آف خمس ہے تو جنوری کی تنخواہ بھی، فروری کی تنخواہ بھی، اپریل کی تنخواہ، سب کا ایک ہی سال. اور آگاہ خوئی والا جملہ کہ ایک سال بھی رکھ سکتے ہیں اور سب کا الگ الگ سال بھی بنا سکتے ہیں. چنانچہ چلتے چلتے ہم مئی تک پہنچ گئے. مئی آگاہ خوئی کے اعتبار سے دو آپشن ہے، ڈیٹ آف خمس آپ نے جون میں رکھی ہے تو مئی کی تنخواہ آپ کو ملی، جون آ گئی، ایک مہینہ بھی ہے آپ اس کا خمس دے دیجیے. اور چاہے تو آپ کہیں کہ مئی میں تنخواہ ملی ہے تو نیکسٹ ایئر مئی میں میں اس کا خمس دوں گا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو پورے 12 مہینے کے 12 الگ الگ اکاؤنٹس بنانا ہے، کیونکہ آپ کو ہر مہینے چیک کرنا ہے کہ اس سال جنوری میں $2,500 میں سے کتنے اگلے سال جنوری میں بچے رہے. تو سال میں جتنا آپ خرچہ کریں گے آپ کو ذہن میں یہ لانا پڑے گا کہ میں یہ جنوری والا پیسہ خرچ کر رہا ہوں کہ فروری والا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر سال کے 12 مہینے، یہ 12 تو میں نے پاکستان کے حساب سے کہا جہاں ماہانہ تنخواہ ملتی، اگر دنیا کے کسی ملک میں ویکلی ویجز ملتی ہے تو 52 اس کے حساب بن سکتے ہیں. مگر پھر یہ احتیاط کرنا، جب ایک سہولت آپ لے رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ریسپانسبلٹی بھی آپ کو ادا کرنا، کہ یہ آپ کو خیال کرنا ہے کہ ہر پورے 12 مہینے کے 12 الگ حساب ہیں. اچھا اب ہوگا کیا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں خمس آپ کا بہت کم رہ جائے گا، اس لیے کہ اس سال جنوری کا پیسہ اگلے سال جنوری تک کتنا بچے، ایک عام آدمی کے لیے تو شاید $5 $2 $1 بچ جائے، مگر حساب کتاب ذرا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اور ایک ہی ڈیٹ فکس کیجئے، اس میں آنکھیں بند کر کے آپ خمس نکال دیجئے کہ چاہے وہ چیز، ہم نے ڈیٹ رکھی 1 جون، 1 جون، 1 جون میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے. اچھا 1 جون ہم نے رکھی، اب جو پچھلے سال 1 جون کو چیز آئی تھی اس کا خمس بھی اسی 1 جون کو دینا ہے اگر بچ گئی، اور جو 31 میں کو چیز آئی ہے ایک دن پہلے اس کا بھی خمس دینا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ خمس بہت دینا پڑے گا، تھوڑا بہت زیادہ نہیں. مثلا اگر آپ نارملی آپ پر خمس واجب ہونا چاہیے $5، تو 5 کے 7 نہیں دینا پڑیں گے، 5 کے 2 دینا پڑیں گے، مگر حساب کتاب کے جھنجٹ سے آدمی بالکل بچ جائے گا. البتہ یہ آگاہ خوئی اور سیستانی کے حساب سے، ورنہ آگاہ خمینی کے حساب سے تو یہی طریقہ واجب، تو چوائس ہی آپ کے پاس نہیں. اگر آپ کا $200 خمس بنتا ہے تو دینا پڑے گا. لیکن نوٹس میں یہ لکھ دیجئے گا آپ کہ آگاہ خامنائی کا نہیں، آگاہ خمینی نے پھر بھی اس میں ذرا ایک تفصیل بتائی ہے جو بہت زیادہ ٹائم لینے والی. آگاہ خامنائی تو بالکل لفظ بلفظ یہی مسئلہ، لیکن آگاہ خمینی کا ذرا پھر اس کے اندر ایک تفصیل آئی ہے جس کی فی الحال ضرورت نہیں. تو آگاہ خوئی کا مسئلہ، آگاہ سیستانی کا مسئلہ، اور آگاہ خامنائی کا جو ابھی بتایا گیا، پورا کا پورا یہی مسئلہ، کچھ اس میں اپنا کم رہا نہ زیادہ رہا. آگاہ خمینی کا اصل مسئلہ تو وہی تھا جو میں نے بتایا، پھر تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہے جو فی الحال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آگاہ خوئی اور آگاہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جو دو آپشن شریعت نے دیے، دیکھیں میں جو حسن ظن ہے بلکہ یقین سا ہے کہ جو مجمع میرے سامنے یہ خمس دینے والا مجمع ہے، جو خمس دینے والا مجمع ہوتا ہے وہ تو یہ مسئلے کو بہت توجہ سے اس لیے سنتا ہے کہ ان کو یہ روزانہ پیش آتا ہے. ہاں جو بڑا مجمع آ جائے جس میں بہت سے لوگ خمس کو جانتے بھی نہیں ہیں، بہت سے مانتے بھی نہیں ہیں، ان کو یہ ڈیٹیل بتانا جو ہے ذرا بور کرنا ہوتا ہے. تو آپ حضرات کے لیے تو بورنگ نہیں ہونا چاہیے. آگاہ خوئی اور آگاہ سیستانی فرماتے ہیں کہ دو آپشن جو آپ کو دیے گئے ہیں نا، آپ ان کو ملا کر تیسرا چوتھا خود بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام آپ کو دو آپشن دیتا، اس کے بعد کہتا ہے کہ ان دو آپشن کو ملا کے جتنے آپشن بنے سب جائے گا، اور کبھی کہتا ہے نہیں یہی دو ہیں، انہی کے بیچ میں رہنا، تیسرا نہیں بنا سکتے. جیسے اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کے لیے پینلٹی یہ ہے، کفارہ یہ ہے کہ بعد جب بھی اسے خوف خدا پیدا ہو جائے، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے. وہ جو رمضان کا روزہ چھوڑا وہ ایز اٹ از ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا، اس کے علاوہ یا 60 روزے رکھے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، یہ دو آپشن، اس کو ملانے کی اجازت نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ میں 30 روزے رکھوں گا اور 30 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، 30 اور 30 60 ہو گئے؟ نہیں، یا روزے رکھنا ہے 60، یا کھانا کھلانا ہے غریب کو 60، آدھا ادھر سے لو آدھا ادھر سے لو، کفارے میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہی قسم توڑنے کا کفارہ، اس میں اجازت نہیں. نماز قصر و نماز تمام, آپ مسافر اگر ہوں تو چار رکعت کی نماز دو رکعت رہ جاتی ہے, چار رکعت والی. لیکن دنیا میں چار جگہیں ایسے ہیں جہاں آپ کو آپشن ہے, چاہے چار رکعت پڑھیں چاہے دو رکعت پڑھیں, جبکہ آپ وہاں مسافر ہو. جیسے مکہ, آپ کو آپشن ہے. مکے کے اندر اگر آپ دس دن سے کم ٹھہر رہے ہیں تو, دس دن سے زیادہ آپ ٹھہر رہے ہیں تو آپ کو پوری ہی پڑھنا ہے, لیکن اگر دس دن سے کم تو یہ آپ زہر چار رکعت پڑھیں چاہے دو رکعت پڑھیں. یہ اجازت نہیں کہ آپ کے میں تین رکعت پڑھوں گا, آپشن تو ہے نا, تو چاہے تھوڑا اس میں سے لے رہا ہوں تھوڑا اس میں سے لے رہا ہوں, یہ نہیں چلے گا. یا چار پڑھنا ہے یا دو پڑھنا ہے. روزے کی پینلٹی, یا ساتھ روزے رکھنا ہے یا ساتھ مسکین کو کھانا کھلانا. لیکن آیات اس کے اندر اسلام نے دو آپشن دیے اور یہ پرمیشن بھی دی کہ ان دو کو ملا کے تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا خود بھی بنا سکتے ہو. نماز آیات کا طریقہ ہم نے مرجع سے پوچھا کتنے طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے, انہوں نے کہا 11 طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے, کوئی نماز اسلام میں ایسی نہیں. لیکن 11 کے 11 طریقے صرف دو مسئلوں سے نکلتے ہیں, دو آپشن. کا نماز آیات میں ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں نا, اس سے پہلے یہ پرمیشن ہے کہ ہر رکوع سے پہلے الحمد اور اس کے بعد کا سورہ فل پڑھو. تو 5 رکوع ہیں تو 5 الحمد اور 5 سورہ. اور دوسری پرمیشن یہ کہ الحمد ایک دفعہ پڑھ لو اور پھر دوسرے سورے کے 5 حصے کر کے ایک ایک آیت پڑھو. میں پورا طریقہ نہیں سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ مجمع کی اکثریت نماز آیات کی مجلسیں سن بھی چکی ہے اور نماز آیات پڑھ بھی چکی ہے. اب یہ دو طریقے تھے, یعنی دو طریقے کیا تھے, کیا یا تو ہر رکوع سے پہلے فل سجدہ فل سورہ پڑھنا یا اس کے ٹکڑے کر دینا, کیا یہ دو ہیں؟ اب اس کو ملا کے طریقے خود بنا لو. تو تیسرا طریقہ کیا بنا کہ پہلی رکعت میں پہلا طریقہ چلا اور دوسری میں دوسرا چلا. پہلی رکعت میں 5 الحمد اور 5 قل واللہ پڑھو, دوسری رکعت میں صرف 1 قل واللہ کے 5 ٹکڑے کر دو, تیسرا طریقہ بن گیا. چوتھا طریقہ الٹا, پہلی رکعت میں ٹکڑے کرو قل واللہ کے, دوسری رکعت میں پورے قل واللہ. اب یہ ملا کے 11 طریقے بن سکتے ہیں, اس کی ضرورت تو نہیں ہے. صرف میں نے ایک اصول بتایا کہ شریعت جب آپشن دیتی ہے تو کبھی کہتی ہے کہ نہیں یہ دو آپشن ہیں ان کو اسی طرح لینا, اس کو توڑنے موڑنے کی اجازت نہیں, اور کبھی کہتی ہے کہ نہیں دو چیزیں آپ کے اختیار میں دے دی, اس کو اس طرح لیجئے یا اس کو ملا کے کچھ نئے طریقے خود بھی ایجاد کیجیے. آغائے خوئی اور آغائے سیستانی, دیکھیں مسئلہ اتنا اہم ہے کہ خمس نکالنے والے ہر آدمی کو پیش آتا ہے, اور آدمی سوال بھی کرتا ہے کہ اگر کوئی خاصی بڑی کوئی چیز ہے, مثلا گاڑی خریدی ہے 2 دن پہلے ہم کو ملی اور 2 دن اس کو استعمال کی ضرورت نہیں پڑی اور خمس واجب ہو گئے, تو کوئی 5-10 ڈالر کی چیز نہیں ہے کہ 2 ڈالر خمس نکل گیا تو آدمی نے کہا کیا حرج, 15-20 ہزار ڈالر کی چیز ہے. خمس واجب ہے تو میں دوں گا, لیکن اگر واجب نہیں تو میں کیوں دوں کہ بعد میں افسوس بھی ہوں. اب یہاں تو خیر لوگ قرضے پہ لیتے ہیں مکان, لیکن پاکستان ہم نے مثلا 1 ملین روپے کا ایک مکان لیا اور وہ ملا ہمیں ڈیٹ آف خمس سے 1 ویک پہلے, 1 ویک میں ہم نہیں رہنے جا سکے. خاص طور پر غلام حیدر صاحب منور بھائی ٹائپ کے لوگ کہ مثلا مکان ان کا پاکستان میں ہے, یہ تھے گلف مل گیا, لیکن اب ہم وہاں سے چھٹی پر آئیں تو استعمال کریں گے اور ڈیٹ آف خمس آ گئے. تو ٹھیک ہے اگر خمس واجب ہے تو ہم 2 لاکھ ڈالر دینے کو تیار ہیں, لیکن اگر واجب نہیں ہے تو اتنی بڑی رقم کیوں دیں؟ اس وقت یہ مسئلہ بہت کام آتا ہے, بہت اہم مسئلہ بنتا ہے. یہ جو بہت سے لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں 4 ڈالر زیادہ ہو گئے تو کیا حرج ہے, 2-4 ڈالر کی بات نہیں ہے, یہ 1000 ڈالر کی بات. تو خلاصہ کیا نکلا کہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی نے کہا آپ کے پاس دو طریقے ہیں, یا تو ڈیٹ آف خمس ہے, گاڑی آپ کو ملی اور آپ استعمال نہیں کر سکے دے دیجئے اس کا خمس, اور چاہے تو آپ گاڑی کا سال ہی الگ بنا لیے, جس دن گاڑی ملی اس کے 1 سال بعد, جس دن مکان ملا اس کے 1 سال بعد, جس دن زیور ملا اس کے 1 سال بعد, یہ طریقہ. اور چاہے تو اس کو ملا کے تیسرا طریقہ بھی بنا لیں. وہ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ جو بڑے بڑے آئٹم ہیں جس کا خمس دیتے ہوئے واقعہ آدمی کا ہارٹ فیل بھی ہوتا ہے, جو حق ہے وہ حق ہے, شریعت بھی یہ چیز مانتی ہے, ٹھیک ہے بڑا امتحان ہے یہ, اور اگر واجب نہیں ہے تو کیوں تم پر ذمہ داری ڈالی جائے. کہ بڑے بڑے آئٹم جو ہے نا اس کے لیے آپ فیسلٹی والا طریقہ استعمال کرتے, تو آپ کہیں گاڑی ہے, مکان ہے, زیور ہے, پلاٹ ہے, قیمتی کپڑے ہیں جو ذرا ویلیو, ان کا میں الگ الگ سال رکھوں گا, مکان کی ڈیٹ الگ, گاڑی کی ڈیٹ الگ, اور جو چھوٹے چھوٹے آئٹم ہیں 2-4 ڈالر والے, اس کا میں کہاں خیال رکھوں کہ 1 جنوری کو ہے تو اگلے سال 1 جنوری تک ماچس کی ڈبیا بچی کہ نہیں بچی,
یہ جو میں نے ڈائری خریدی تھی وہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ایک ڈیٹ بنا دی آپ نے، یہ فرسٹ جون کہا، جتنی چھوٹی موٹی چیزیں فرسٹ جون کو ہوں گی، ذرا کچن جا کے دیکھ لیا، اسٹیشنری کا سامان چیک کر لیا، اور اس طرح ان کا خمس دے دوں گا چاہے 10 دن پہلے آیا ہو چاہے 20 دن پہلے. اور جو ذرا بڑے بڑے آئٹم، بینک کا اکاؤنٹ، انویسٹمنٹ، شیئر، مکان، پلاٹ، گاڑی، یہ اتنا ہے کہ اس کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہوتا، 8-10 بار ان کا میں الگ حساب رکھوں گا، ہر ایک کی جب ڈیٹ آئے گی تو چیک کروں گا کہ استعمال ہوا کہ استعمال نہیں ہوا، اس کی بھی اجازت. تو اس میں کیا ہے کہ باورچی خانے وغیرہ کے آئٹم کا خمس $10-$15 بنتا. وہ آپ نے کہا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ 1 جنوری کی ماچس کب خریدی گئی اور 1 فروری کی کب خریدی گئی، 1 جون کو جتنی ماچسیں میرے گھر میں ان یوز ہے اس کا خمس دے دوں گا. وہ کتنی ہوں گی؟ 1 جون کو جتنی پینسل اور پین ان یوز ہیں اس کا خمس دے دوں گا. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے لیے آپ ایک ڈیٹ فکس کر لیں تاکہ حساب کتاب کے جھنجٹ سے بچے، اور کچھ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو یاد بھی رہیں گی، جو آدمی بھول بھی نہیں سکتا، کاغذ ہے، قلم ہے، انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، چشمہ ہے، پین ہے، تو آدمی بھول بھی جاتا. بیوی کو کبھی بھولتا ہے مسئلہ، بچے کبھی بھولتا ہے؟ ویسے تو لوگ بچے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بہت ہی زیادہ سنکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ بڑے بڑے آئٹم بالکل، اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے آغائے خوئی اور سیستانی کے متعلق. کیوں بہتر؟ کیوں ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کا خمس حساب کتاب کے جھنجھٹ سے جان چھوڑ دے ہی دیتے ہیں، چاہے 2 دن پہلے کی ہو چاہے 4 دن پہلے. بڑی بڑی چیزوں کا خمس ایک ایک سال کا حساب رکھیں گے، وہ یاد بھی رہے گا، اور تاکہ اتنا زیادہ خمس نہ نکلے. اور اس کے ساتھ ہی مسائل خمس میں، اچھا میں ابھی ذرا یہ بتا دوں کون کون سے مسئلے جو آج مجھے بیان کرنا تھے رہ گئے، تاکہ پھر ہم اور آپ ڈسکس کریں کہ آئندہ بھی اسی کو لیں کہ نہ لیں. جو مسئلہ ویسے ہی میرے پروگرام میں تھا، انشورنس، اس کے 2 حصے، جو ہر مہینے آپ پریمیم دیتے ہیں اس کا خمس، جو رقم آپ کو میچورٹی کے بعد ملتی ہے. قرض، قرضے کے 3 مسئلے، جو قرضے آپ نے لوگوں کو دے رکھے ہیں، ڈیٹ آف خمس آ گئی، اس کا خمس آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا. جو قرضے آپ نے لے رکھے ہیں، چاہے لوگوں سے، چاہے کریڈٹ کمپنی سے، چاہے بینک سے، یا مکان جو یہاں ہر آدمی مارگیج پہ لیتا ہے. اور قرضے کا 3rd مسئلہ یہ ہے کہ جو قرضہ آپ ہر مہینے پیمنٹ کرتے ہیں، چیز خریدی تھی 5 سال پہلے، اس سال چیز نہیں خریدی، لیکن اس کی قسط اس سال بھی جا رہی ہے. سب لمبے مسئلے ہیں، یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلے میرے ذہن میں تھے، اس کو بیان کرنا تھا. اب اس کو بیان کریں کہ نہ کریں، یہ آپ حضرات سے بعد میں ایک مشورہ لوں گا، ابھی نہیں. اس کے علاوہ مستعمل چیز کا، چیز کی فروخت، مکان آپ استعمال کرتے آ رہے ایک دفعہ آپ نے بیچ دیا، نیا مکان خریدنا ہے، بیچتے ہی اس کا خمس ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کے تقریباً 7-8 مسئلے ہیں. تو غور کریں گے، آج کی بات اس لیے ختم کی، اگرچہ وقت باقی ابھی گھڑی صحیح ہے تو وقت باقی ہے، اس لیے ختم کی کہ سوال لوگوں کے ذہن میں بہت ہیں، 2 لیکچر سے ریلیٹڈ. اور پھر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ منور صاحب کا تجربہ صحیح تھا کہ دن مسائل کے لیے ایسا دن ہونا چاہیے کہ بات کا کوئی ٹینشن نہ ہو، 2 گھنٹے بھی بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو بسم اللہ، بجائے فضول باتوں کے آپ سوال شروع کر دیں. آپ کا یقیناً آپ کا تو ہوگا سوال.
جی
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 یہ آ جائے گا، یہ جو انشورنس کا مسئلہ ہے اسی میں آئے گا کہ جو آپ کمپنی کو پیسے جمع کرا رہے ہیں اس کا خمس ہے، لیکن فکس ڈپازٹ الگ مسئلہ ہے، لیکن انشورنس کے مسئلے کو جب سمجھائیں گے تو یہ مسئلہ اس میں.
ہیومن پروفیشنل قسم کے جو ٹیکنیشینس ہوتے ہیں آج کل جو ہمارے نئے جو ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کا زیادہ اس میں انوالومنٹ ہے. ایسے فرسٹ چیزیں، کچھ چیزیں ہیں، ایک آدمی ہے وہ شاپ کرتا ہے الیکٹرانک ریپیئرنگ کی، کچھ چیزیں اس کے پاس آتی ہیں جن کو کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، فکس کی ہوئی چھوڑ دی، اس نے کہا چلو چھوڑ جاؤ، یا پھر ایسے اس کو گفٹ کر دیتے تو لے کے چلا گیا. بعد میں جیسے آپ کے مسئلے کو سنا ہوا، میرے جو اپنا میں نے خود جواب جو نکالنا چاہتی ہوں خود سنی ہے، وہ یہ کہ اس چیز کو اس نے استعمال کیا، اس سے فائدہ لیا، کیا بیچ دیا، اس نے پارٹ دیا، اس کو جو ہے کسی اور جگہ پہ استعمال کیا جہاں پہ اس کی ایک ویلیو بنی، کیا اس کو کون اس کو وہ دے گا؟
جو سوال آپ نے کیا یہ ہو گیا بزنس ایکسپینسز والا سوال، وہ جو آپ نے بیچا یا اس کو کہیں استعمال کیا، یہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ چیز ہو گئی. مفت میں ملی، صحیح ہے، لیکن اب وہ ملی اس کے بعد آپ نے اس کو بیچ کے. اب یہ سوال کیا بنا؟ سوال یہ بنا کہ گفٹ ملا، گفٹ ہمیشہ مفت میں ملتا ہے، گفٹ پہ خمس ہے کہ خمس نہیں ہے؟ یہ جو اس کا جواب مرجع میں اختلاف ہے نا،
جو اختلاف ہے آپ, چونکہ ہم کو پتا ہے کہ آپ آقا خمینی اور خامنائی کتنے تقلید میں ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں گفٹ پہ کوئی خمس نہیں, اس لیے آپ کا خمس ہے. لیکن یہی کام اگر کوئی آقا خوئی اور سیستانی کا مقلد
کرے, ایک چیز ملتی بھی نہیں ہے, ایک شخص فرض کیجیے اس نے کسی جگہ پہ ایک ڈیمولیشن ہو رہا ہے, اس کو جا کے ایک چیز اٹھا لیجیے سامنے آ جائے, وہ تو کس نے دیا نہیں, ایک ہوتا ہے کہ آدمی چھوڑ کے چلے گئے مجھے نہیں چاہیے, اس کی چیز وہ تو گفٹ ہو گئی اس نے بھیج دی جاتی ہے, ایک یہ کہتے ہیں وہ اپنے خود دے دیں, اس لیے ایسے کہ کبھی اس میں سے کوئی چیز مل میرے پاس ویلیوبل ہو جائے گی,
جی
وہ جو چیز اس نے اٹھائی, یہ ہم فرض کریں گے کہ اس کے لیے حلال ہے. تو دیکھیے شریعت میں ایک چیز ہوتی ہے ہبہ, ہبہ عربی کا لفظ ہے, تحفہ جو ہے تحفہ بھی عربی کا لفظ ہے لیکن تحفہ استعمال نہیں ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے تملیک. تملیک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کا اس وقت کوئی مالک نہیں, اسے آپ اٹھا رہے ہیں. جو بالکل شروع میں آج بات آئی تھی نا وہ یہاں پر آتی ہے, جس وقت کوئی چیز آپ اٹھاتے ہیں اس وقت ایک نیت آدمی کو بنانا چاہیے کہ میں کیوں اٹھا رہا ہوں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں پڑی بھی اٹھا لو بعد میں دیکھیں گے اس کا کیا استعمال ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ یہ نیت کر کے اٹھائیں کہ چونکہ کسی اور کے کام نہیں آ رہی ہے میں اس کو اٹھاتا ہوں اور اس کا مالک بنتا ہوں. تملیک کا مسئلہ جو ہے شریعت میں بہت بڑھ گیا ہے, ویسے شروع کہاں سے ہوا یہ بھی میں بتا دوں اگر جو وقت کم ہے, لیکن یہ کہ کچھ کچھ چیزیں اس حوالے سے کام میں پڑ جائیں. تملیک کا لفظ یہاں سے آتا ہے کہ اسلام جب آیا تھا اس وقت بھی اور شاید اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی, شکاری لوگ جنگل میں گئے, جا کے چڑیا پکڑ لی, جا کے انہوں نے عقاب پکڑ لیا, جا کے انہوں نے اور جو جنگلی جانور ہیں وہ پکڑ کے لیا, اس کا تو کوئی مالک نہیں. آپ جو مثال دے رہے اس میں پہلے کوئی مالک تھا اس نے پھینک دی, تو اب یہ جو چیز پکڑ کے لایا اس کا بھی خمس اس پر واجب ہو جائے گا ایک سال کے بعد. یہاں سے پھر امام نے مسئلہ بتایا کہ ہر وہ چیز جو اس طرح سے پڑی ہوئی ہے کہ اس کا یہ تو کوئی مالک ہے ہی نہیں شروع سے, جیسے جنگلی جانور, یا ہے اس نے یہ چیز اپنی ملکیت سے نکال دی, گاربیج میں پھینک دی, کوڑے میں پھینک دی, اور تم نے اس کو اٹھا لیا تم اس کے مالک بن گئے. اب اس کا جو چیز آپ نے اٹھا لی اس کا خمس وہ یقیناً ایک سال کے بعد واجب ہوگا, چاہے آپ آغا خمینی کی تقلید میں ہوں اور چاہے آغا ہبہ اور تحفہ الگ چیز ہے, تملیک الگ چیز ہے. تو ابھی آپ کا سوال ہم نے بیچ میں کاٹ دیا تھا لیکن کور ہو گیا,
یہ باقی ہاں اب بتائیے.
کور یہ ہوا کہ اس کی کوئی ویلیو جو ہے ہم کیسے کیا حدث کریں گے, کیونکہ جب وہ چیز کبھی ہمارے استعمال میں آئے گی یا اس سے ہم فائدہ لیں گے تب اس کی صحیح ویلیو پر رکھیں گے, ابھی تو ہم نے اس کی ویلیو کو.
اچھا ان کا سوال جو تھا وہ سوال یہ ہے کہ وہ چیز ہم نے اٹھا لی اس کی ویلیو ہم کو نہیں پتا, خمس کی ڈیٹ آ جائے تو ویلیو معلوم کرنا آپ پر واجب ہے. بہت سی چیزوں کے ویلیو آدمی کو نہیں پتا ہوتی ہے, لیکن جب ایک چیز واجب ہو گئی کہ اس کا خمس دینا, جیسے آپ تو اگر خمینی کے مسئلے کی وجہ سے تحفے سے بچ نکلے تھے, ہم تو نہیں بچ نکلتے ہیں, لوگ تحفے دے جاتے ہیں ہمارے کام کے بھی نہیں ہیں پڑے میں بیکار, وہ بھی اسی لیے دے کر گیا کہ اس کے پاس بیکار پڑے تھے, چلے ان کے پاس بیکار پڑے, ایسے بہت تحفے ملتے ہیں. تو اب وہ بیکار پڑے میں آخری تاریخ آ گئی, اس کی ویلیو پتہ نہیں چل پا رہی, ایسی چیزیں جو پاکستان میں ملتی بھی نہیں تھی, تو کیا ویلیو نکالیں اس کے اندر. کیونکہ خمس دینا تو واجب ہو گیا, اس لیے اب آپ کے سامنے آج آپشن آ گیا, آپشن یہاں بھی آ گیا کہ یا تو آپ اس کی ویلیو کہیں سے نکلوائیے واجب, یا اگر آپ کہیں کہ میں جھنجٹ میں کیسے پڑھوں, اندازہ بھی میرا ہے کہ $5-$10 کی ہوگی, اور ویلیو جس سے نکلوانے جا رہا ہوں وہ اسسمنٹ کی فیس $100 لے رہا ہے مثلاً. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو اصلی مسئلہ خمس کا ہے کہ آپ کو تو اصل میں پیسے دینا ہی نہیں, اس چیز کا پانچواں حصہ دینا, یہ چیز لے کے آپ حاکم شرع یا اس کے وکیل کے پاس جائیے یا ان کو خط لکھ دیجیے کہ ایک چیز میرے پاس پڑی ہے اس میں آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے, بتائیے ہم کس طرح سے اس کو طے کریں گے. تو ہر وہ چیز جس کی ویلیو کا پتہ نہ چل پا رہا ہو یا پتہ چل سکتا ہو, آپ زحمت میں نہیں پڑھنا چاہتے, تو اصل مسئلہ خمس کا جو تھا وہ یہ تھا کہ کیش پر تو خمس ہے ہی نہیں, وہ تو فیسلٹی ہے, اصل تو اس چیز میں خمس دینا. حاکم شرع کو اطلاع کر دیجیے کہ میرے گھر میں ایک ایسی چیز پڑی ہے جس میں 20% آپ کا ہے, آئیے اٹھا کے لے جائیے, جو بھی آپ کریں اپنی بلا اس کے سر ڈالیں, بالکل صحیح ہے, یہی اصل مسئلہ بھی یہی ہے. لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک سوال اور آ گیا ذہن میں, وہ یہ ہے کہ اس میں تو ویلیو پتہ نہیں چل پا رہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے اور کوئی ویلیو اس کی اب نہیں ہے, کسی قسم کی اس کی کوئی ویلیو نہیں, ہو سکتا ہے کہ جو مثالیں میں نے اس سے پہلے دی تھی خمس واجب ہونے کی وہ اس میں آ گیا, کہ مثلا ایک کاپی ہم خرید کے لائے تھے, ایک نوٹ بک خرید کے لائے تھے, 200 پیج کی 180 پیج استعمال ہو گئے, 20 پیج بچے ہیں لیکن اب اس کی کوئی ویلیو نہیں,
یا یہ کہ ہمارے پاس ایک اخبار ہم نے خریدا تھا پچھلے سال پڑھنے کے لیے, پڑھا ہی نہیں ایک سال کے بعد اب اس کی کوئی ویلیو نہیں. اگرچہ آج کل ردی کی چیزوں کی ویلیو نہ صرف یہ ہے بلکہ ریسائکلنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں کوئی ویلیو اس کی نہیں, جس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو. دو الگ مسئلے, ایک یہ کہ ویلیو ہے ہمیں پتہ نہیں چل پا رہی, تو واجب ہے کہ حاکم شرع سے کانٹیکٹ کریں. دوسرا یہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں, اس میں پھر یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو کوئی خمس اس چیز کا واجب نہیں. اور یہ مسئلہ کیونکہ آپ یعنی تین چار آدمی ایسے ہیں جو یہ حج کر چکے ہیں یا حج کے مسئلے سن چکے ہیں, یہ مسئلہ وہاں منا کے میدان میں قربانی میں پیش آتا ہے کہ آغا خوئی کے حساب سے جو جانور ذبح کریں اس کا 61 غریب کو دینا تھا, تو $200 کا جانور ہے اس کا 61, لیکن بعد میں ان سے کہا گیا کہ وہ جو گوشت وہاں پہ ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی, فری پھینک دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, اس کی قیمت نہیں ہوتی. کہ اگر قیمت نہیں ہے تو پھر کوئی چیز آپ پر واجب نہیں ہے. تو جب کسی چیز کی ویلیو زیرو ہو جائے, لیکن یہی فرق یاد رکھیے گا, زیرو ہو جائے تو خمس نہیں, ویلیو ہے ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا کتنی ہے تو واجب ہے, یا ویلیو معلوم کرائیں یا حاکم شرع سے کانٹیکٹ کریں.
جی سوال اس وقت معلوم ہوتا ہے جب لوگ سرپرائز کرنے کے لیے چیز کیسے آگے, اگر آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ ہیں تو نہیں ہے اور بہت سے لوگ ہیں تو ہے اور 50-50, تو مطلب یہ تو یہ بہت ہی پریکٹیکلی بہت بہت مشکل کام ہے, رینڈم کرانا ہوگا یا ہوگا, یعنی کتنے لوگوں سے معلوم کیا جائے جو نارملی کیسے لوگ کمنٹ کر کام کرتے ہیں.
نہیں ویسے تو اس کا جواب یوں تو بہت خیر وہ تو مذاق والا ہے کہ ایک چھوٹا سا مائکرو فون لگا دیا عورتوں کے سیکشن میں, ان کے کامنٹ ضرور آتے ہیں, لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے, یقیناً ہے بہت
کافی میجورٹی لوگ اگر ایسا کمنٹ کریں تو پھر اس کو شرم مانا جائے گا, تو میجورٹی کے معلوم کیسے ہوگا؟
نہیں میجورٹی تو چپ بیٹھے گی, لیکن آدمی یہ سوچے کہ اگر میں ان سے پوچھوں تو لوگ کیا کہیں گے, بس سب سے پوچھنا نہیں, دو چار پانچ سے پوچھ رہے اس سے ایک آئیڈیا ہو جائے گا, بس اس میں آئیڈیا ہی پہ بات چلے گی, اس کے اندر وہ حساب خمس کے حساب کی طرح نہیں ہے کہ ایگزیکٹ کیلکولیشن معلوم کریں.
گھر کے اندر دو افراد ہیں, شور کہتا ہے یہ اسراف ہو رہا ہے, کیا دو کے میجورٹی میں 50-50,
جو خود پارٹی ہے اس کی تو بات ہی نہیں چلے گی نا. اچھا اگر یہ شوہر اور بیوی کسی اور کے بارے میں رائے دے رہے ہیں, مثلا آگے شادی میں سے اور شوہر نے کہا بھائی وہ فلاں دولہا جو تھا اس نے بڑا اسراف کیا, اور بیوی نے کہا بالکل اسراف نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ان کا مسئلہ پھر نہیں رہا. وہ جو شوہر ہے وہ یہ دیکھ رہے کہ میں شوہر کی بات یعنی اس شوہر کی بات مانوں یا اس کی بیوی کی بات مانوں, تو وہ دو چار آدمی تو اور پوچھے گا, اور خود کوئی خرچہ کیا اور خود کوئی کامنٹ پاس کر رہے ہیں وہ تو چلے گا ہی نہیں, کیونکہ تو پارٹی ہو گیا, پارٹی ہو گئے پارٹی کی بات نہیں کرے.
اسراف کا جو جہاں تک تعلق ہے, یہاں پہ تو موسٹلی چیزیں لوگ جو ہیں جیسے لون پہ لے جائیں, آدمی کا 500,000 کی گاڑی اگر وہ کیش لے گا تو لے نہیں سکتا, تو اگر لے گی تو لوگ کہہ نہیں سکتے کہ اسراف, اگر کیش لے تو کہتے ہیں, لیکن اس کے پاس کیسے تو اس کو $150 کی چیز دے رہا ہے, اور یہاں پہ ہر چیز لون پہ آتی ہے, ٹی وی فریج نئی گاڑی ہے جو بھی کچھ ہے,
یہاں بھی اتنا مشکل نہیں ہے, جو آپ کے کریڈٹ پر آپ لیتے ہیں پھر بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو بہرحال ان کی حیثیت سے زیادہ لگ رہا ہے, اس سے دار و مدار نہیں ہے کہ آپ قسط کتنی دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے بہت ہی کم دے رہے ہوں, $5 دے رہے ہوں, بلکہ کبھی کبھار تو اس میں گفٹ والی چیز بھی آ جاتی ہے کہ اگر لوگوں نے کہہ دیا کہ جی یہ اسراف ہو گئی تو خیر پھر آپ پہ تو نہیں آئے گا, جس نے دیا ہے وہ پھنسے گا, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ قسط کتنی جا رہی ہے اس سے دار و مدار نہیں ہے, وہ چیز دیکھ کر لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قسط ان کی بہت کم ہے لیکن انہوں نے بہت بڑا مکان لے لیا اتنا نہیں لینا چاہیے تھا, اور اس ایک سال میں ہم نے بہت لوگوں کے کامنٹ سنے بھی ہیں تو اندازہ ہوا کہ یہ چیز یہاں پر رائج ہے, ٹھیک ہے وہ یہ وہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ کتنی قسط آپ کی جا رہی ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ بہت کم جا رہی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز اس نے زیادہ خرید لی, لیکن اس میں خلاصہ یہ ہے نا کہ اسراف کے اندر $10,000 کی چیز آپ لے سکتے ہیں, 12 کی لیں, 13 کی لیں, 15 کی لیں, وہاں تک تو اس لیے معاف رہے گا کہ لوگوں کی رائے مختلف ہوگی, اصل میں اسراف بنتا ہے کہ 10,000 آپ کی لمٹ ہے اور آپ نے 50,000 کی لے لی, یہ اتنا واضح فرق ہو, ورنہ 2,000-5,000 جو آپ اوپر لے لیں گے اس میں کبھی ایک حتمی رائے آئے گی ہی نہیں, وہ معاف ہو جائے. یہ سوال جو ان کا آیا وہ سب نے سن تو لیا ہوگا لیکن اس کی ریکارڈنگ کی وجہ سے دوہرا دوں کہ خمس سہم سادات کا مسئلہ ہے کہ اس کو نہیں بلکہ مسئلہ غیروں کا بھی ہے کہ اس رشتے دار کو نہیں دے سکتے جس کی مینٹیننس آپ پر واجب ہو, لیکن اصلی جملہ کچھ اور ہے جو بعد میں وضاحت کی ڈاکٹر صاحب نے,
وہ رشتہ دار جس کی مینٹیننس آپ پر واجب ہے اور اس کی جتنی مینٹیننس واجب ہے, جو مینٹیننس واجب ہے اس کے لیے نہیں دے سکتے, چنانچہ اس رشتہ دار کی بھی اس مینٹیننس کے لیے دے سکتے ہیں جو آپ پر واجب نہیں ہے. تو اب ایک سوال یہ آیا کہ یہ کیسے پتا چلے کہ کون سی مینٹیننس واجب ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ ہر فقہی کتاب میں چیپٹر ہوتا ہے, بالکل یہ دو مسئلے نہیں ہیں, بالکل ایک جیسے نماز کے مسئلے ایک ہیڈنگ ہوتی ہے, روزے کے مسئلے, حج کے مسئلے, زکوٰۃ کے مسئلے, خمس کے مسئلے سب الگ الگ آتے ہیں. نکاح کے مسئلے, نکاح کے مسئلے کے فوراً بعد آتا ہے نان و نفقے کے مسئلے, باقاعدہ یہ ایک پورا الگ سے چیپٹر ہے. بدقسمتی یہ کہ توضیح المسائل کے اندر یہ چیپٹر نہیں ہے, اور چونکہ ہمارے یہاں صرف ایک ہی کتاب باقی رہ گئی ہے اس وقت توضیح المسائل جو پریزنٹ ڈے مراجع کی ہے, ایک پرانی کتاب اردو میں چل رہی تھی تو وہ تو لوا اس میں تو ہے, لیکن اس کا مینٹیننس کا چیپٹر نہ صرف یہ کہ موجودہ مراجع کے حساب سے نہیں بلکہ پرانے مراجع کے حساب سے بھی نہیں, وہ اخلاقی حساب سے. تو وہ تو عوام کے اندر مینٹیننس کا چیپٹر ہے, لیکن کیا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو دو جوڑے سردی کے اور دو جوڑے گرمی کے بنا کے دے اور ہر موسم کا پھل ایک دفعہ لا کے اس کو کھلا دے. اچھا تو یہ والی وہ مینٹیننس ہے جو کسی پرانے مرجع نے بھی نہیں کہی تھی, اور یہ اخلاقی اعتبار سے ہے کہ جب بہت غربت تھی ہندوستان میں, یہ تحفۃ العوام چھپی تھی 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد, تو اس وقت اتنی غربت تھی کہ عورتیں تک گھر میں ٹوپیاں سی سی کے گزارا کرتی تھی, اس وقت کی مینٹیننس بتائی گئی خاص پیریڈ کی. لیکن اصلی جو مسئلہ ہے ہر کتاب کے اندر, ہر مرجع کی کتاب میں جس طرح وہ خمس کے مسئلے لکھنا ضروری سمجھتے ہیں اور نماز کے مسئلے ضروری سمجھتے ہیں, نان و نفقے کے مسائل بہت سارے اس کے مسئلے ایک آدھ تو نہیں ہیں, تو وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس کی تفصیل آ جائے گی. لیکن اس میں سے ایک مسئلہ میں نے بتا دیا تھا کہ مثلاً بیوی اگر اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو اپنے گھر میں لا کے پال رہی ہے, اس کی سگی بہن مر گئی اس کی چھوٹی بچی کو, تو اس کا خرچہ اس کے شوہر پہ واجب نہیں ہے جس کا وہ خالو بنا ہوا ہے. بیوی کا خرچہ واجب ہے, یہ والا اس بھانجی کا خرچہ واجب نہیں, وہ بیوی کو دے سکتا ہے. لیکن یہ پھر بھی مثال اتنی اچھی نہیں ہے, بیوی کا بڑا کوئی آپریشن نکلا ہے, کوئی بائی پاس کا آپریشن یا اس قسم کا کہ جو ہندوستان پاکستان وغیرہ میں واجب دینا پڑتا ہے, یہاں تو خیر حکومت ہی سب کا مینٹیننس کرتی ہوگی شاید, تو وہ خرچہ جو ہے شوہر پر واجب نہیں, وہ اس کے لیے سہم سادات دے سکتا ہے. یہ میں نے ایک مثال دی, لیکن پورا ایک چیپٹر ہے, انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گا. اور اب چونکہ 3 بجنے ہی والے ہیں, اس لیے آج کا یہ اس اعلان کے ساتھ یہ درد ختم ہوا کہ جو لوگ نئے آئے ہیں اور بیچ میں مسئلے سن رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ ایک اتوار ان کو اور زحمت ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اس لیے کہا کہ شاید خمس کے کچھ مسئلے آئندہ بھی چلیں, اس کے بعد تو یہ سلسلہ فی الحال ختم ہو جائے گا, جمعے کو شروع ہوگا تو آپ لوگ آئیں گے بھی نہیں, اس لیے تو بس اتنا ثواب آپ کما لیجئے, باقی تفصیل انشاءاللہ مجلس میں, اس کی تفصیل مجلس میں. پروردگار ہم سب کو دین اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور خدا بندہ ان علوم اہل بیت کے پھیلانے میں اہل بیت کو جو زحمتیں اٹھانا پڑی ان مصائب کا واسطہ ہم کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما, یہاں آنے والوں کے مرحومین کی مغفرت فرما, اور ظہور امام میں تاجیل فرما.